Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.
Bismillahir Rahmanir Rahim, nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Virus ki wajah se crowd pe pabandi hai to bayan jaise hota hai aam taur par log samne baithe hue hote hain majma hota hai us tarah se bayan nahi ho raha to main yahi kar raha hu ki studio mein baith ke bayan kar raha hu camera ke samne to ظاہر ہے مجمع سامنے ہوتا ہے تو بات کچھ اور ہوتی ہے اس وقت بات کرنا انسان کے لیے آسان ہوتا ہے تو میں نے سوچا کہ ناویہ سے بچا جائے کوئی نہ کوئی بات جو بھی اچھی ذہن میں آتی ہے وہ پارسل کر دی جائے تو اس لیے چند متفرق باتیں ہیں جو میں ابھی بیان میں آپ کے سامنے رکھوں گا کیونکہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہو رہا ہے لوگوں کے جس قسم کے کمنٹس آتے ہیں مختلف قسم کے تبصرے ہوتے ہیں مختلف قسم کی خبروں کو نشر کیا جاتا ہے تو اس سے لوگوں کی ذہنیت کا پتہ چلتا ہے دیندار لوگ کیا کر رہے ہیں ان کی کیا سوچ ہے لبرل لوگوں کی کیا سوچ ہے فرقہ پرست لوگوں کی کیا سوچ ہے یہ سب چیزوں سے جو ہے نا میں کوشش کرتا ہوں باخبر رہوں تو اس وقت جو مارکیٹ میں جو چیز چل رہی ہے نا بہت زیادہ ہول سیل کے حساب سے چل رہی ہے وہ ایک تو میں نے بیان ابھی جمعے کو کیا تھا کہ خبروں کی حقیقت معلوم نہیں ہوتی پھینکو ایک نمبر کے ایک بڑے چینل کا بھی میں نے بتایا تھا بہت زیادہ پھینک رہا ہے وہ اور میں مسلسل دیکھ رہا ہوں وہ اب تو ایسا پھینکنے پہ آیا ہے کہ وہ پھینکنا بند ہی نہیں کر رہا تو میں جمعے کو جو میں نے بیان کیا اس کی میں تھوڑی دیر اس کو دوبارہ تھوڑا ریپیٹ کر دوں کیونکہ بہت اہم باتیں تھیں جو میں نے کہی تھیں جو میں سمجھتا ہوں جو شریعت کی باتیں کہ اللہ کا واسطہ تحقیق کیا کریں اور تحقیق اہل ان لوگوں سے کریں جو تحقیق کے اہل ہیں اب بھی ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں مجھے ایک صاحب نے کل واٹس ایپ پہ ویڈیو بھیجی امریکہ کی کہ مفتی صاحب اب بھی آپ کو عقل نہیں آئے گی یہ دیکھو اور اس میں یہ دکھایا جا رہا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہے امریکہ بیوقوف بنا رہے لوگوں کو تو لوگوں نے اپریشیٹ کرتے ہیں ایسے لوگوں کو ہاں ہے یہ حق پرست ہیں تو بھائی جان آپ کو ہم نے کہا ہے نا تحقیق کرنی ہے تو بھائی مشاہدے سے بڑھ کے کوئی دلیل ہو سکتی ہے مشاہدہ یہ ہے کہ آپ کال کر کے اپنے رشتہ داروں سے پوچھ لیں امریکہ میں آپ کے کوئی جاننے والے ڈاکٹر ہیں لیاقت نیشنل میں ہیں جناح ہاسپٹل میں ہیں ان سے پوچھ لیں آپ ٹھیک ہے نا یا امریکہ میں کوئی آپ کا جاننے والا ڈاکٹر ہو اس سے فون کر کے پوچھ لیں ایک سے نہیں دس ڈاکٹروں سے فون کر کے پوچھیں تو اپنے طور پر بھی تو اخپل طریقے سے بھی تو تحقیق کی جا سکتی ہے نا تو یہ دنیا میں نا ہر چیز کو ہر جگہ بدگمانی پھیلانا یہ فلانے کر رہا ہے یہ یوں کر رہا ہے یہ یوں کر رہا ہے اتنی لمبی لمبی پھینک رہے ہیں لوگ کہ علامان الحفیظ مجھے افسوس اس پر ہوتا ہے کہ جب دین کے نام پہ باتیں بگاڑی جاتی ہیں تو زیادہ افسوس ہوتا ہے دیکھیں مذہب کو ہمیشہ جنونی لوگ بدنام کرتے ہیں جو مذہبی جنونی ہوتے ہیں مذہب کی کو غلط طریقے سے جب آپ ڈیفائن کریں گے نا تو اس سے لوگ مذہب کے قریب نہیں آتے سمجھدار لوگ اس سے مذہب سے دور ہوتے ہیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت میں ہمیں ملتا ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بردباری تحمل بہت دور اندیشی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلے کیے گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھا تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کامیاب کیا اور تھوڑے ہی عرصے میں پوری دنیا میں اسلام کی حکومت قائم ہو گئی آج آپ دیکھیں مسلمان عبادت بھی کر رہے ہیں اور ٹھیک ہے گناہ بھی ہیں مسلمانوں میں لیکن اتنے بڑے بڑے جرائم مسلمانوں میں نہیں ہیں جیسے غیر مسلموں میں ہیں لیکن آپ بتائیں ترقی کون کر رہا ہے مسلمان ترقی نہیں کر رہے ترقی غیر مسلم کر رہے ہیں ساری چیزیں ان کے ہاتھ میں چلی گئی ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے کہ جو دنیا پہ محنت کرے گا اسے اللہ دنیا دیں گے جو نہیں کرے گا وہ تباہ ہوگا یہاں پہ تو اب آپ اگر چاہتے ہیں دنیا میں تباہ ہونا برباد ہونا اور آپ اس کو ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں کہ نہیں ہمیں صرف آخرت چاہیے ہمیں دنیا چاہیے ہی نہیں پھر تو ٹھیک ہے آپ ایک آدمی کماتا ہی نہیں ہے کہہ رہے ہیں میں غربت میں گزارا کروں گا مجھے نہیں چاہیے روٹی مجھے پانی نہیں چاہیے میں بھوکا رہوں گا اور اس بھوکا رہنے کا مجھے آخرت میں ثواب ملے گا تو اگر ذہنی طور پر آپ اس کے لیے تیار ہیں پھر ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے لیکن پھر ایسی صورت میں جب آپ کو بھوک لگے تو پھر چلانے کا حق نہیں ہے آپ کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت بمشکل کھانا ملتا تھا اور پھر فاقے سے رہتے تھے لیکن اس توکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہیں ہوئے بلکہ آپ نے اس کو پسند کیا کوئی بات نہیں بھائی کھانا نہیں چاہیے ہمیں ایک وقت بھوکا رہیں گے تو اللہ کا صبر کریں گے صبر کا ثواب لیں گے جب ایک وقت میں ہمیں پیٹ بھر کے کھانا ملے گا تو شکر ادا کریں گے تو اگر آپ میں اتنا توکل ہے کہ آپ جو ہے جو پریشانیاں بے احتیاطیوں کی وجہ سے آئیں گی تو آپ اس کو انجوائے کریں گے تو پھر تو کریں آپ یہ کام. لیکن اگر آپ میں اتنا توکل نہیں ہے اور آپ ذرا ذرا سی باتوں سے پریشان ہو جاتے ہیں, چھینا جھپٹی شروع ہو جاتی ہے, تو پھر بھائی آپ کو پھر جو ہے نا پہلے سے تیار رہنا پڑے گا اور وہ سارے کام کرنے پڑیں گے جو احتیاطی تدابیر کے کام ہیں. ایک بات تو یہ ہوئی. دوسری بات یہ کہ توکل انسان اپنی ذات کی حق میں کرتا ہے, دوسرے کو توکل کی بھینٹ نہیں چڑھاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اگر آپ کو کچھ ملتا تو شام کے لیے نہیں بچاتے, شام کو اللہ مدد کرے گا, دیکھیں گے اللہ نے کھلا دیا ٹھیک ہے, نہیں تو بھوکا سوئیں گے. لیکن اپنی بیویوں کے حق میں آپ نے ایسا توکل نہیں کیا. اپنی ازواج کو آپ ایک سال کا ایڈوانس راشن دے دیا کرتے تھے. تو اب ایک آدمی کیا کرتا ہے, وہ کماتا نہیں ہے, وہ کہتا ہے رزق تو اللہ کے ہاتھ میں, اللہ کھلائے گا, اور وہ دین کے کام میں اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے کہ رزق اللہ کھلانے والا ہے. اب گھر والوں کے لیے فکر نہیں کرتا وہ, اور اس کو اگر بھوک آتی ہے تو کہتا ہے کوئی بات نہیں یار, آج بھوکے ہیں تو کیا ہو گیا, تو اللہ کھلائے گا. تو اپنی ذات کی حق میں تو اگر وہ کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن بیوی بچوں کو بھی یہ لارے رپے دینا شروع کر دے کہ کوئی بات نہیں اللہ کھلائے گا, بیگم کہہ رہی ہے بھائی آپ کچھ کماتے کیوں نہیں ہو, بھائی اللہ کھلائے گا. اب جب فاقے آئیں گے تو بیگم کہے گی بھائی تم ہمیں کیوں توکل کی بھینٹ چڑھا رہے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کے لیے آپ نے اسباب اختیار کیے. امہات المومنین جو آپ کی ازواج تھیں ان کو ایک سال کے ایڈوانس راشن دے دیا کرتے, اور خود آپ کیا کرتے, صبح کا بھی ہے تو شام تک نہیں رکھتے اس کو. لیکن ہمارے ہاں معاملہ یہ ہو رہا ہے, اپنی ذات میں تو ہر آدمی بڑا محتاط ہے. کوئی کرونا وائرس کا مریض کہیں پڑا ہوا ہو نا, جانے کے لیے تیار نہیں ہے وہاں پہ. ایسے ایسے اللہ کی پناہ واقعات سامنے آ رہے ہیں کہ میت ہو گئی ہے تو قریب نہیں جا رہے اس کے, جو ہے کہ وہ ہمیں نہ لگ جائے, دور دور بھاگ رہے ہیں. لیکن جب علماء کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے یا ڈاکٹروں کی طرف سے, حکومت کو چھوڑ دیں ایک طرف, میں جب حکومت کی بات کرتا ہوں لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی حکومت سے ان کو پیسے مل رہے ہیں. حکومت کو بھیج دیں آپ, جو مرضی بھیجنا ہے, آپ لعنت بھیجنا ہے لعنت بھیجیں, آپ نے ان کی تعریفیں کرنی ہے تعریفیں کریں. حکومت کے نام تو میں اس لیے لیتا ہوں کہ انتظامی معاملات میں تو حکومت کی اطاعت واجب ہے, لیکن آپ سمجھ لیں کہ چلیں حکومت کا غلط فیصلہ ہے. لیکن ڈاکٹر, ساری دنیا کے سارے ڈاکٹر جب ایک بات کہہ رہے ہوں تو آپ کی آسانی کے لیے کہہ رہے ہیں, آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہے ہیں, تو آپ اپنی ذات کی حق میں اس حکم کو فالو نہ کریں, آپ بد پرہیزی کریں. دوسروں کو تو نہ مرواؤ میرے بھائی, دوسروں کو تو الٹی سیدھی باتوں کی ترغیب نہ دیں آپ. تو کراؤڈ جب بھی جمع ہوگا, آپ کو نقصان ہو یا نہ ہو, آپ کا وائرس دوسرے کو بہرحال پھیلے گا. اتنی سی بات ہے دور دور چار کی طرح, جو پبلک کی سمجھ میں آ نہیں رہی ہے, اور الٹے الٹے اعتراضات کر رہے ہیں یہ ہو گیا فلانا ہو گیا ڈمکانا ہو گیا. تو میں تھوڑا سا توکل کے بارے میں بتاؤں کہ توکل کی کو لوگ غلط ڈیفائن کر رہے ہیں, اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. یہ بات بالکل درست ہے. مجھ پہ لوگوں نے جو اعتراضات کیے, جو کمنٹس آئے, ان میں یہ بھی کہ مفتی طارق مسعود صاحب جو ہیں اسباب پر اعتماد کر کے بیٹھ گئے ہیں اور اسباب کو سب کچھ بنا لیا انہوں نے, اللہ سے ہونے کا یقین, غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین ان کے دل میں نہیں ہے. اس قسم کے تبصرے لوگ کر رہے ہیں. دیکھیں ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ جیسے نماز یہ اسلام کا ایک حکم ہے, اخپل طریقے سے نہیں پڑھنی, جیسے اللہ اور اس کے رسول نے بتایا اس طریقے سے نماز پڑھیں گے تو نماز قبول ہوگی, اخپل طریقے سے پڑھیں گے تو قبول نہیں ہوگی. حج جیسے اللہ اور اس کے رسول نے بتایا اس طریقے سے کریں گے تو حج ادا ہوگا, اخپل طریقے سے کریں گے تو حج ادا نہیں ہوگا. سارے حکام ایسے ہی ہیں. روزہ جیسے اللہ اس کے رسول نے بتایا اس طرح سے روزہ رکھیں گے روزے کا ثواب ملے گا, اخپل طریقے سے رکھیں گے تو ثواب نہیں ملے گا. اب آپ نے روزہ رکھا, افطاری کے ٹائم پہ شریعت کہہ رہی افطار کرو, آپ کہہ رہے نہیں میں تو اور دو گھنٹے روزے کو بڑھاؤں گا, تو یہ پاگلوں والی حرکت ہو جائے گی آپ کی. اس ٹینشن کا آپ کو ثواب نہیں ملے گا بلکہ گناہ ملے گا. تو اسی طرح یاد رکھیں, توکل اللہ پہ نظر رکھنا, اللہ پہ اعتماد کرنا, اللہ پہ توکل کرنا, اللہ سے ہونے کا یقین دل میں آنا, غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین دل میں آنا, یہ سب چیزیں شریعت کا حکم ہے. تو جس طرح شریعت نے بتایا ہے اسی طرح ہم نے یہ عقیدہ رکھنا ہے. اپنی طرف سے توکل کو ڈیفائن نہیں کرنا ہے. اخپل طریقے سے آپ توکل کو ڈیفائن نہیں کریں کہ میں جو ہے وہ اللہ پہ توکل کر رہا ہوں بس میرے کام بن جائیں گے. تو तवक्कुल का ये मतलब है ही नहीं जो लोग ले रहे हैं भाई। तवक्कुल का मतलब ये है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शुद्ध इकालहु व तवक्कल अलल्लाह। सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, मैं ऊंट को रस्सी से बांधूं या ऐसे ही खुला छोड़ दूं, अल्लाह पे तवक्कुल करूं कि अल्लाह बचाने वाला है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहले रस्सी से बांधो, उसके बाद अल्लाह पे एतमाद करो कि अल्लाह बचाने वाला है। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतदाल का रास्ता हमें बता दिया कि ना तो असबाब से आपने एराज करना है और ना असबाब पे नजर रखनी है। बांधनी रस्सी है हिफाजत के लिए, उसके बाद आपने सोचना है कि भाई रस्सी जो बांधनी थी मेरा काम हो गया, अब अगर बचाएगा तो अल्लाह बचाएगा, नहीं बचाएगा तो ये रस्सी किसी काम की नहीं है। मेरा जो फर्ज था वो मैंने अदा कर लिया, ऊंट को मैंने रस्सी से बांध लिया, उसकी हिफाजत का इंतजाम कर लिया, जो मेरा फर्ज था वो अदा हो गया है। अब आगे अल्लाह की मर्जी, अल्लाह बचाने वाला है, वो बचाएगा तो बच जाएगा ऊंट, नहीं बचाना चाहेगा तो छह रस्सियां भी बांधूंगा फिर भी ये ऊंट चोरी हो जाएगा। हमारे यहां जो तवक्कुल सिखाया जा रहा है बीमारियों में और मुख्तलिफ चीजों में, वो इस किस्म का सिखाया जा रहा है कि हमने कुछ भी नहीं करना, अल्लाह सब कुछ खुद बखुद कर देगा। ऐसा नहीं है मेरे भाई, अल्लाह का वास्ता, खुद भी मजहब के नाम पे बर्बाद ना हो, पब्लिक को भी तबाह ना करें। जो लोग हैं वो दीन से दूर हो जाएंगे। आपको पता है कि मुसलमानों को मैदान जंग में जहां बहुत सारी फुतूहात हुई हैं, शिकस्तें भी हुई हैं, खिलाफत उस्मानिया तबाह हो गई पूरी। क्यों तबाह हुई है? इसी वजह से तबाह हुई है कि खिलाफत उस्मानिया में दीनदार बहुत थे, उलमा बहुत थे, लेकिन यूरोप उस वक्त जो तैयारियां कर रहा था ना जंगी, और जो तरक्की कर रहा था खिलाफत उस्मानिया में, उस पैमाने पर काम नहीं हो रहा था, असबाब नहीं इख्तियार किए जा रहे थे। तो अल्लाह की आदत है कि जमीनी, जब जमीन पे जो कौम मेहनत करती है तो अल्लाह उसको नवाजते हैं, जो मेहनत नहीं करती, सिर्फ निरी वजीफे और दुआओं पर एतमाद करती है, अल्लाह उसको नहीं संवारते, अल्लाह उसको नहीं पनपने देते। ये अल्लाह की आदत है, इसमें नेक और बुरे सब बराबर हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें क्या मिलता है? मैदान जिहाद में उतर के आपने दुआएं मांगी हैं कि मेरे बस में अल्लाह जो था मैंने कर दिया, अब आगे तू करने वाला है। अगर सिर्फ दुआओं से काम हो जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर में, उहद में और गज़वे खंदक में लोगों को मैदान में उतारते। आप कहते यार बैठो, रो, इज्तिमाई रोना होगा और रमजान आने वाला है, 27वीं रात को सारे मिलकर रोएंगे धोएंगे और खूब जो है ना गिड़गिड़ाएंगे और ये सब मुशरिकीन मक्का और सब दुनिया जो है ना सारी बर्बाद हो जाएगी खुद ब खुद। नबी से ज्यादा किसकी दुआओं में ताकत होती भाई? उधर तो आप हालात देखें, कैसे असबाब इख्तियार किए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्या प्लानिंग, क्या जहन और क्या मशवरे और क्या जो है ना पूरी एक आपको सीरत में ऐसी, यानी दुनिया में जो कामयाब इंसान की सिफात है ना, आज गोरे बहुत किताबें लिख रहे हैं कामयाब आदमियों की, 7 अलामतें, 8 अलामतें, 10 अलामतें, कामयाबी की जितनी अलामतें हैं कामयाब होने की, वो तमाम की तमाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद थी। हम देखते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्की दौर। मक्का में आपने 13 साल दावत का काम किया, क्योंकि पावर नहीं थी, ताकत नहीं थी, बहुत थोड़े लोग थे, इस्लाम कबूल किया था इन्होंने, उन थोड़े लोगों को लड़वाया नहीं जा सकता था कि पूरी कौम से टक्कर ले लें। तो वहां पर हुक्म दिया गया, वस्बिर कमा सबरा उलुल अज़्म मिनर रुसुल, सबर करें, सबर करें, वमा सबरुका इल्ला बिल्ला, अल्लाह से सबर मांगे, अल्लाह की तौफीक से सबर मिलेगा, लड़ना नहीं है, फाफू वस्फहू, बार बार ये आयतें आई कि तुम्हारे साथ कितना ही जुल्म करें, ज्यादती करें मुशरिकीन, माफ करो। बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु को गर्म रेत पर लिटाया जा रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो किसी साहबी को हुक्म नहीं दिया कि जाओ इनके मौला को पकड़ के लटका दो फांसी पे, ये मेरे गुलाम और मेरे एक मुखलिस साहबी हैं बिलाल, वो अहद अहद करते हैं, उनको गर्म रेटों पे लिटाया जा रहा है, तो इनको तो जाके इसके आका की गर्दन उड़ा दो। कुछ नहीं किया आपने, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी को आप देख रहे हैं भाई, थोड़े से लोग हैं, अगर हम अभी लड़ाई शुरू कर देंगे तो हमारे लिए अपने आप को बचाना मुश्किल हो रहा है, एक नई जंग हम क्यों अपने ऊपर मुसल्लत कर लें? 13 साल किस कदर बर्दाश्त किया, क्यों? ये ग्राउंड रियलिटी को देखा है, ग्राउंड रियलिटी देखी जा रही है, जमीनी हकायक देखे जा रहे हैं कि भाई जमीन अभी हमारा साथ नहीं दे रही। हम कहते हैं कि मोजजों से और करामतों से मामला होगा, मोजजे और करामतें की मकदार बहुत थोड़ी है इस्लामी तारीख में, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی معجزوں پر اعتماد کر کے نہیں بیٹھے ہیں. معجزہ کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کرام گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر کام کر رہے ہیں. بعض دفعہ اسباب نہیں بھی ہوتے, اللہ اپنی قدرت سے کوئی ایسا کام کر دیتا ہے, وہ مدد کر دیتا ہے. تو وہ اللہ کا کام ہے, آپ کا کام نہیں ہے. جو اللہ کا کام ہے وہ اللہ کو کرنے دیں, جو ہمارا کام ہے وہ ہم کریں گے. معجزے تھوڑی ہم دنیا میں لا سکتے ہیں بھائی, ہمارے ہاتھ میں تھوڑی کرامتیں ہیں کہ یوں کر دیں تو یوں ہو جائے گا. کچھ بیٹھے ہوئے آرام سے اور جو ہے نا وہ کوئی احتیاط نہیں ہے, کوئی اسباب کا جو ہے نا کوئی اسباب کی طرف بالکل بھی توجہ نہیں ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی معجزاتی طور پر اللہ کام کر دے گا. تو کیوں نہیں, اللہ تعالی نے اپنے پیغمبروں کو میدان جنگ میں کیوں لڑوایا بھائی, اور 13 سال مکہ میں جنگ سے روکا کیوں اللہ تعالی نے, اور 13 سال مکہ میں صبر. خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں, متوسدن علی بردت اللہ بالکعبہ, حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک چادر سے تکیہ لگائے ہوئے تھے کعبہ کے ساتھ. تو ایک صحابی آئے, خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ, عرض کیا یا رسول اللہ الا تستنصر لنا الا تدعو لنا, آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے, آپ اللہ سے مدد کیوں نہیں مانگتے. ان کا مالک کیا کرتا تھا, خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کو آگ کے انگاروں پہ لٹاتا تھا, اور آپ کی کمر سے جو پیپ نکلتی تھی اور پانی نکلتا تھا اس سے وہ آگ کے انگارے ٹھنڈے ہوتے تھے. کس قدر ظلم ہو رہا تھا. خباب ابن ارت نبی کے پاس آیا, یا رسول اللہ مدد کریں, اللہ سے مدد مانگیں. الا تستنصر کا مطلب اللہ سے مدد مانگیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں حکم دیا حضرت عمر کو یا حضرت ابو بکر کو کہ جاؤ اس کے مولا کی گردن اڑا دو, اور ایک جو ہے وہ کوئی تقریر کی کہ یہ جو ہے نا ان سب کو اڑا دو, مار دو جان سے, یا جو ہے ان کا گریبان پکڑ کے لے کر آؤ. بھائی گراؤنڈ ریئلٹی یہ تھی کہ کمزور تھے, اگر نیا پڈا شروع کر دیتے ان کے مولا سے, وہ تو طاقتور تھے وہ لوگ. اور زمینی حقیقت کیا ہے کہ طاقتور سے آپ نہیں لڑ سکتے, صبر کریں گے آپ, جیسے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے مقابلے میں صبر کیا ہے. جب تک اللہ براہ راست نبی کو حکم نہیں دے رہا لڑائی کا, تو اللہ نبی نہیں کر رہے. اور اللہ حکم کیوں نہیں دے رہا ہے, اسی لیے نہیں دے رہا کہ اللہ نے نبی کی سیرت میں ایک ایک پہلو کو ہمارے لیے نمونہ بنانا تھا. تو اللہ نے بتایا کہ دیکھو نبی کے فیصلوں کو دیکھو, جس وقت جو گراؤنڈ ریئلٹی کے حساب سے جو فیصلہ نبی کو کرنا چاہیے تھا نبی اس وقت وہ فیصلہ کر رہے ہیں, تو یہ عمل ہمارے لیے سنت بن گیا. تو ان حالات میں مکی دور میں صبر کرنا سنت بن گیا, یہ بتانے کے لیے کہ جب بھی مسلمان کمزور ہوں گے تو مسلمانوں کو ایسے موقع پہ صبر ہی کرنا ہے, ایسا کوئی کام نہیں کرنا کہ لینے کے دینے پڑ جائیں جیسے کہ ہو رہا ہے. آسٹریلیا سے ہمارے ایک دوست کا فون آیا کہ یہاں آسٹریلیا کے بعض مسلمان حکومت کے قانون کو فالو نہیں کر رہے ہیں, مسجدوں کو میں رش لگا رہے ہیں اور کراؤڈ جو ہے نا کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں مانتے گورنمنٹ کی بات. وہ اتنے پریشان تھے وہ جنہوں نے مجھے فون کیا, وہ کہہ رہے ہیں یار گورنمنٹ سے کوئی ہمیں امید نہیں ہے, ایسا نہ ہو کہ جب وائرس کی وبا ختم ہو تو یہ حکومت یہاں مسلمانوں کے ہر قسم کے اجتماع پر پابندی لگا دے, مسجدوں کو ہمیشہ کے لیے نہ بند کر دے, کہ یار یہ لوگ جو ہے نا ہمارے جو ہے نا قانون کی کو فالو نہیں کرتے اور قانون شکنی کرتے ہیں. انہوں نے کہا مفتی صاحب اللہ کا واسطہ, اللہ تعالیٰ حضرت مولانا مکی صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے, انہوں نے حرم سے ایک آڈیو ریکارڈ کر کے ہندوستان کے علماء کے پاس بھیجی کہ بھائی دیکھیں آپ لوگ حکومت کے قانون کو فالو کریں, اور الحمدللہ کر رہے ہیں وہ. اگر آپ نے فالو نہیں کیا تو یہ گورنمنٹ کو ایک موقع مل جائے گا کل مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا, ہندوؤں کو موقع مل جائے گا مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا. مسجد اگر ابھی عارضی طور پر بند ہو رہی ہے کل کھل جائے گی, لیکن اگر آپ نے آج حکومت کے قانون کو فالو نہیں کیا تو یہ جو اسلام دشمن قوتیں ہیں ان کو ایک بہت زبردست موقع ملے گا. یہ تو دیندار لوگوں کی بات میں جو رائی کو پہاڑ بنا کے پیش کرتے ہیں. آپ دیکھیں تبلیغی جماعت میں چند لوگوں کو وائرس ہوا ہے, لیکن میڈیا نے کتنا بدنام کیا تبلیغی جماعت کو. ان کو تو موقع چاہیے, تو آپ کیوں ان کو موقع فراہم کر رہے ہیں. حضرت مولانا مکی صاحب نے ایک آڈیو بھیجی, اور الحمدللہ وہاں کے لوگ پہلے بھی صحیح حکومت کے قانون کو فالو کر رہے ہیں, تو اس سے اور تقویت ملی. تو یہ سمجھدار علماء کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا جذبات سے کام نہیں ہوتا. تو آپ دیکھیں خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ ان کے جو ہے نا پیٹ سے جو ہے وہ پانی نکلتا تھا اور کس قدر عذاب میں آئے ہوئے تھے وہ, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, آپ نے صبر کی تلقین کی, فرمایا صبر کرو صبر. کان ممن کان قبلکم یؤخذ الرجل فیحفر له فی الارض فیؤتى بالمنشار فیجعل علی راسه علی مفرق راسه ثم یجعل حظین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا تم سے پہلی امتوں میں تو ایک شخص کو لایا جاتا تھا، گڑے میں دفن کیا جاتا تھا آدھا، اور پھر آرا لا کے اس کے سر پہ رکھا جاتا اور آری سے اس کے سر کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے. ولا یصدہ ذلک عن دینک، اور وہ صبر کرتا تھا اور اس ظلم پر بھی وہ اپنے دین سے پیچھے نہیں ہٹتا تھا. تو آپ صبر کی تلقین دے رہے ہیں کہ یہ برداشت کرنا پڑے گا کچھ وقت، اور پھر امیدیں دلا رہے ہیں انشاءاللہ ایک وقت آنے والا ہے کہ ایک اتنا امن دنیا میں قائم ہو جائے گا کہ صنعاء سے حضر موت تک ایک عورت زیور سے آراستہ ہو کے چلے گی اور کوئی اس کی طرف نظر اٹھانے والا نہیں ہوگا، اور بھیڑیا اور بکری ایک گھاٹ سے پانی پیئیں گے. ایسا وقت آنے والا ہے، لیکن ابھی صبر کرنا پڑے گا. جب ہجرت ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے ہیں، اور وہاں جب بدر میں بھی آپ نے خود لڑائی نہیں لڑی ہے، بدر میں تو ایک قافلے پر حملہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، لیکن اللہ نے دو فریقوں کو لڑوا دیا آپس میں. تو قرآن کہہ رہے کہ آپ کا ارادہ تو نہیں تھا لڑنے کا، لیکن اللہ نے ایک ایسے ماحول پیدا کر دیا کہ لڑائی کے بغیر چارہ نہیں تھا. 313 کو ہزار سے لڑوا کے اللہ نے فتح عطا فرما دی. تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھتے ہیں. پھر احد میں بھی دفاعی جنگ ہوئی ہے، خود سے آپ نے بڑھ کے حملہ نہیں کیا. آپ کیوں حملہ نہیں کر رہے خود سے بڑھ کے بھائی؟ جب 10,000 کا لشکر تیار ہوا ہے نا، پھر آپ نے پہلی لڑائی لڑی ہے، مکہ پہ خود حملہ کیا. اس سے پہلے آپ نے خود حملہ نہیں کیا، اس لیے کہ اتنی پاور نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ نبی نے بھی اسباب کو دیکھا ہے سب سے پہلے. بھائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی تو اسباب اختیار کیے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک 10,000 کا لشکر تیار نہیں ہوا آپ نے مکہ پہ حملہ نہیں کیا، بلکہ آپ دفاعی پوزیشن میں رہے کہ جو ہم پر حملہ کرے گا بس ہم دفاع کریں گے. احد میں بھی آپ نے دفاع کیا، غزوہ خندق میں بھی آپ نے اس کا اہتمام کیا کہ ان کو مدینہ میں گھسنے نہ دیا جائے، اور اس کے لیے بھی آپ نے وظیفے یا دعائیں نہیں مانگی یہ محض، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا کہ بھائی سارے قبائل مل کے ہم پہ حملہ کر رہے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے، کیسے روکیں ان کو. سلمان فارسی نے رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ ہمیں مدینہ کے چاروں طرف خندقیں کھودنی پڑیں گی، کس قدر ٹینشن والا کام تھا، آپ ذرا گڑا کھود کے دکھائیں. لیکن اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا. تو آپ نے تو یہ نہیں کہا کہ اللہ بچانے والا ہے، بھائی اب میں کیسے اپنے ساتھیوں کو بھوکا پیاسا رکھوں، اور ہمارے پاس تو وسائل بھی نہیں ہیں، معاشی لحاظ سے ہم بہت کمزور ہیں، پہلے ہی کمزور ہیں، اور پھر یہ بےچارے جو ہے نا مسکین صحابہ ہیں، اور اب ہم کیا کریں، ہم گڑے کھودیں گے اور ان کو آنے سے روکیں گے، ہم کوئی بزدل ہیں، آئیں کوئی مسئلہ نہیں، ہم لڑیں گے ماریں گے، مر گئے تو مر گئے، بچ گئے تو بچ گئے، دیکھا جائے گا. ایسا تو نہیں ہوا. یا آپ نے یہ بتایا یہ والا وظیفہ پڑھ لو، 3 دفعہ قل ھو اللہ پڑھ کے فلاں ہر ایک دوسرے پہ پھونکے لگا دے، یا سورہ فاتحہ 6-6 دفعہ 7-7 دفعہ پڑھ کے سب ایک دوسرے پہ پھونک لگائیں، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، آرام سے سو جاؤ. یہ سب ایسی بنائی ہوئی باتیں میڈیا کی، اور یہ شیطان پروپیگنڈا کر رہا ہے. نہیں بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تصدیق کی یہ خبر درست ہے یا نہیں ہے کہ باقی سارے قبائل مل کے حملہ کر رہے ہیں. جب آپ کو یقین ہو گیا بھائی یہ خبر درست ہے، اب آپ پریشان ہوئے کہ بھائی اتنے سارے قبائل مل کے جب حملہ کریں گے تو کس کس سے لڑیں گے بھائی، ہم تو چاروں طرف سے حملہ ہو رہا ہے. پریشان ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کو بلایا کیا کرنا ہے. تو صحابہ نے یہ جنگ پہلے کبھی دیکھی نہیں تھی، عربوں نے نہیں دیکھی تھی کہ بھئی ایسے بھی اتنے سارے قبائل بھی کبھی حملہ کرتے ہیں. تو آپ پریشان ہوئے، آپ نے کہا کوئی ہے ایسا جو جس نے یہ جنگ دیکھی ہو؟ تو ایران کے رہنے والے تھے حضرت سلمان فارسی، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے یہاں ایسے جنگیں ہوتی ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ شہر کے چاروں طرف بڑی بڑی خندقیں کھودتے ہیں جن کو گھوڑے پار نہ کر سکیں، کیونکہ جب گڑے کھود دیں گے اتنے بڑے بڑے تو وہ پار کیسے کریں گے، گڑے میں جائیں گے اوپر کیسے آئیں گے گڑے سے. آپ نے مشورہ کیا، تو اس کے علاوہ اور کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں، یعنی سب سے بہتر بات آپ کو یہی لگی کہ بھائی اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، ورنہ یہ تو سارے ہم پہ حملہ کر دیں گے. تو مجھے ایک بات بتاؤ، ہم ہوتے اس وقت ہم کہتے یار یہ کیا قوم کو ٹینشن میں ڈال دیا، گڑے کھودے ہوئے ہیں بیٹھ کے، پہلے ہی بھوک لگ رہی ہے، پہلے نہ پانی پینے کو، اور پھر معاشی لحاظ سے ہم ویسے ہی تباہ ہو رہے ہیں، اور پھر ادھر بیٹھ کے گڑے کھودیں گے، اور پھر جناب یہ اتنے گڑے کھودنا کدھر، اتنی کرینوں سے، کرینے بھی تو تھیں نہیں، بیلچوں سے اتنی مٹیاں نکالنا، اور پھر یار یہ کیا مسئلہ ہے، وہ جو ہے نا بس یہ تو ویسے ہی مر جائیں گے ہم اس طرح، تو اگر گڑے کھودتے رہے تو ویسے ہی مر جائیں گے. کچھ بھی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. تو اپنی ذمہ داری پوری کی، مکمل اسباب اختیار کیے حفاظت کے، کس قدر ٹینشن والے اسباب تھے. آپ دیکھو صحابہ کا بھوک سے یہ حال ہونے لگا تھا، بے ہوش ہو کے گرنے لگے تھے، نبی کی 4 نمازیں قضا ہو گئی غزوہ خندق میں، اندازہ لگائیں آپ، چار نمازیں آپ کی قضا ہو گئی، تیر اندازی اتنی ہو رہی تھی، نماز پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا تھا، وہاں یہ کیوں نہیں کہا کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھو، تیر جس کو لگے لگ جائے، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ بچانے والا ہے، ہم نماز نہیں چھوڑ سکتے. اس وقت میدان جنگ میں نماز کا طریقہ نازل نہیں ہوا تھا کہ کیسے نماز پڑھنی ہے، تو آپ کو پتہ ہی نہیں تھا میدان جنگ میں کیسے، کیونکہ اتنا وقت ہی نہیں مل رہا تھا کہ کھڑے ہو کر جماعت سے نماز پڑھا سکیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی نماز، چار نمازیں قضا ہو گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور کیوں قضا ہوئی؟ کہ بھائی پہلے اپنے لوگوں کی جان کو بچانا ہے. اب بتاؤ یہاں جو جذباتی لوگ ہیں جو یہ باتیں کر رہے ہیں کہ نماز سے تو مصیبت ٹلتی ہے، تو نبی کے سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آئی؟ آپ نے سابق حکم دیتے کھڑے ہو باجماعت نماز پڑھو، تیر آئیں گے دیکھا جائے گا، شہید ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، نماز پڑھ کے دعا مانگیں گے سب سیٹ ہو جائے گا. او بھائی اسباب یہ کہتے ہیں کہ تیر جب آتا ہے نا، گولی جب آتی ہے، تو وہ نمازی اور روزے دار اور بے نمازی میں فرق نہیں کرتی. آپ نمازی کے یہاں رکھ کے بندوق چلائیں گے وہ بھی مرے گا، چرسی کے رکھ کے چلائیں گے وہ بھی مرے گا، یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. اسی وجہ سے تو نبی نے حکم دیا کہ جب نماز میں سانپ نظر آئے تو نماز توڑ کے سانپ کو مار دو، یہ صحیح حدیث ہے. یہ تھوڑی حکم دیا کہ نماز میں سانپ نظر آئے تو کوئی بات نہیں، تمہارا ابھی اللہ سے کنیکشن ہے اور نماز بلاؤں کو ٹالتی ہے، تو یہ سانپ کیا بلا، یہ خود ہی ٹل جائے گی، تم نماز نہیں چھوڑنا. بلکہ حکم دیا نماز چھوڑو پہلے سانپ کو مارو. کیا مذہب کا بھائی کیا تصور پیش کیا جا رہا ہے؟ یہ جنونی قسم کے جو لوگ ہیں، کیوں مذہب کا بیڑا غرق کر رہے ہو؟ کیوں لوگوں کو برباد کر رہے ہو مذہب کے نام پہ؟ علم صحیح نہیں ہے تو چپ رہ جاؤ، یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام اسباب اختیار کیے غزوہ خندق میں، جب آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی پھر اللہ کی طرف سے معجزے بھی صادر ہونا شروع ہوئے. جب صحابہ کرام کو بھوک لگی، یہ بھوک سے بے ہوش ہونے لگے، مرنے لگے، شہادتیں ہونے لگی، یہ حالت ہو گئے صحابہ کے. اب چونکہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، پھر کیا ہوا ہے کہ ہانڈیوں سے سالن نکلنا شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بھئی ڈھکن نہیں ہٹانا دیکھتے سے، اور صحابیہ کو حکم دیا کہ برتنوں میں سالن ڈالتی رہو اور ڈھکن نہیں ہٹانا. اتنا سا شوربہ تھا اور وہ سینکڑوں صحابہ کو کافی ہو گیا. اب اللہ کی طرف سے معجزے ہوئے ہیں، اب اللہ کی مدد آئی ہے. آپ اپنی ذمہ داری بھائی پوری کرو، چاہے وائرس کے بارے میں ہو، چاہے وہ کرونا وائرس کے بارے میں ہو، چاہے وہ صحت کے بارے میں ہو، چاہے وہ ڈیفنس کے بارے میں ہو، اپنی ذمہ داری آپ نے پوری احتیاطی تدابیر کرنی ہے. اس کے بعد پھر اوپر سے اللہ سے دعائیں مانگیں، مدد آئے گی. پیڑے کھانے کے بعد آپ دعا مانگو گے، مدد نہیں آتی اللہ تعالیٰ کی، مرواؤ گے آپ لوگوں کو. تو یہی ہو رہا ہے. آپ جو ہے نا اس طرح کی فضول قسم کی باتیں، جو بے روزگار کم بخت گھر میں پڑا ہوا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ جاؤ یار کچھ پڑھو لکھو کچھ کام کرو. نہیں جی، رزق تو اللہ کے ہاتھ میں. میں دیکھتا ہوں ہمارے ہاں ایک شوگر کے مریض تھے، ہوٹل میں بیٹھے ہوئے چائے پی رہے، چینی آئی تو چائے میں چینی ڈال رہے ہیں. ایک آدمی نے ان کو کہا کہ حضرت آپ شوگر کے مریض ہو چینی ڈال کے پی رہے ہو؟ انہوں نے کہا بھائی جان موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب مارنا اللہ ہے بچانے والا. بچانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو میں اس وقت چھوٹا تھا، مجھے شروع سے ہی بے اخلی کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں الحمدللہ. تو میرا دل چاہا کہ میں ان سے بولوں کہ مارنے والا بھی اللہ ہی ہے. ایک بات کر رہے ہو کہ بچانے والی ذات اللہ کی ہے، تو کیا یہ جتنے لوگ جو مرتے ہیں یہ کس نے مارے ہوتے ہیں؟ گورنمنٹ نے مارے ہوتے ہیں یا کس نے مارے ہوتے ہیں؟ اللہ ہی مار رہا ہوتا ہے سب کو. تو جو بچانے والا ہے وہ بھی اللہ ہے اور مارنے والا بھی اللہ ہے. اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو کوشش کرتا ہے اکثر اس کو بچا لیا جاتا ہے، جو کوشش نہیں کرتا وہ اکثر مر جاتے ہیں. آپ دیکھیں یورپ میں لوگوں کی جو طبعی عمر ہے نا وہ بڑھ گئی ہے، اس لیے کہ وہ اپنی صحت کا بہت خیال کرتے ہیں، اس لیے ان کی جو بوڑھے بہت دیر سے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں 60 سال کے آدمی کو دیکھو آپ. میں تو سفر میرے باہر ملکوں کے شروع ہو رہے ہیں، بہت کچھ ہم نے ان ملکوں کے بارے میں سنا ہوا تھا، لیکن جب وہاں جا کے دیکھا تو بالکل اپوزٹ پایا ہم نے. ان لوگوں کی صحتیں بہت، وہ تو وائرس آ گئے، وہ تو اللہ کا عذاب بن گئے جس نے پوری دنیا میں تباہی مچا دی ہے، لیکن جرنلی ان لوگوں کی صحتیں بہت اچھی ہیں، عمریں ان کی لمبی ہیں. وجہ اس کی یہ کہ وہ خیال 60 سال میں تو وہ بعض ان میں یہ کہتے ہیں کہ اب تم نے جینا شروع کیا ہے. ہمارے یہاں 60 سال کے آدمی کا حال دیکھو آپ، توندے نکلی ہوئی ہیں اور اس کی شوگر کا مریض ہوگا، بلڈ پریشر کا مریض ہوگا اور گردے اس کے فیل ہو چکے ہوں گے. ہمارے ایک دوست ہیں کینسر کے، بہت بڑے اسپیشلسٹ ہیں، یو کے میں ہوتے ہیں، میں ان کا کئی دفعہ تعارف کروا چکا ہوں، اور ہیں پاکستانی، بڑے نیک آدمی ہیں. کہتے ہیں کہ مجھے کہنے لگے کہ یار مفتی صاحب پاکستان کے بارے میں رپورٹ یہ تھی کہ یہاں کینسر کے مریض بہت کم ہیں اور یو ایس اے میں اور یو کے میں بہت زیادہ ہیں. تو کہہ رہے میں بڑا خوش ہوتا تھا کہ چلو ایک مرض تو ایسا ہے پاکستان میں جو بہت کم ہے اور دنیا میں زیادہ ہے. کہنے جب میں پاکستان آیا اور میں نے ہسپتالوں کا وزٹ کیا تو پتا چلا کہ یہاں کینسر کی بیماری بہت زیادہ ہے، صرف زیادہ نہیں بہت سے بھی زیادہ ہے. تو کہہ رہے ہیں پھر میں نے کہا یار رپورٹ کیوں نہیں ہے؟ پتا چلا کہ یہاں رپورٹ تیار ہی نہیں ہوتی ہے، यहां कोई डॉक्यूमेंट बनते ही नहीं है कि कितने मरीज हैं और कितने नहीं है। कह रहे अस्पतालों में जाके पता चला भाई यहां तो खासतौर पर ब्रेस्ट कैंसर जो खवातीन में हो तो बहुत ही ज्यादा है। तो वजह क्या है भाई, ये क्या शरीयत की तालीमात हैं? क्या सहाबा ऐसे थे? आपको मालूम है एक बादशाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक हकीम भेजा, तबीब, कि ये अरब लोग हैं, ये पढ़े लिखे नहीं हैं, तो इनको तबीब की जरूरत भी पड़ेगी, तो मैं कोई डॉक्टर भेज, उस जमाने का डॉक्टर जिसको हकीम कहते थे। तो वो हकीम जब आया तो वो सारा दिन बैठ के मक्खियां मारता रहता था, कोई मरीज ही नहीं आता था उसके पास। तो बड़ा परेशान हुआ, पता ये चला कि जी ये लोग बीमारी नहीं होते, बहुत कम बीमारी का रेशो है इन लोगों में। और वजह क्या थी कि कम खाते हैं, जब तक भूख न लगे खाते नहीं है। तो अब आप मुझे एक बात बताएं कि सहाबा कराम का तो यह हाल था कि एक हकीम आया है गैर मुस्लिम कंट्री से, वो देख रहा है कि यहां कोई बीमारी नहीं हो रहा, लेकिन जब हमारे यहां कोई गैर मुस्लिम कंट्री से डॉक्टर और हकीम आए तो उसे पता चलता है कि यहां दूसरा आदमी बीमार है। तो सहाबा के जिंदगी के ज्यादा करीब हम लोग हैं इस मामले में, हर चीज में नहीं कह रहा मैं, सेहत के मामले में हम लोग हैं या गोरे सहाबा की जिंदगी के ज्यादा करीब है? यकीनन इस मामले सेहत के हवाले से वो लोग सहाबा की जिंदगी के ज्यादा करीब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खैरुल कुरूनी करनी सुम्मल लदीन यलूनहुम सुम्मल लदीन यलूनहुम, सबसे बेहतर मेरा जमाना, फिर मेरे बाद वाला, फिर उसके बाद वाला। और फिर आपने फरमाया उसके बाद जो जमाना आएगा उसमें झूठ भी फैल जाएगा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और उन लोगों में मोटापा फैल जाएगा। अब आप अंदाजा लगाओ, आज यानी मोटापे को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बुराई के तौर पर बयान किया। अब आप मुझे एक बात बताओ, मोटापा हमारी कौम में ज्यादा है या गैर मुस्लिमों में ज्यादा है? आपको मोटापा मुसलमानों में ज्यादा नजर आएगा, बहुत माजरत के साथ। तो इससे पता चलता है कि हमारे अंदर कोई फॉल्ट है, हमारे अंदर मोटापा इसलिए ज्यादा। सब मोटों की बात नहीं कर रहा, कोई तो बाय नेचर मोटे होते हैं, उनका जिस्म भारी होता है, हर भारी जिस्म वाले को नहीं आप बुरा कह सकते, वो भारी जिस्म वाला जो खा खा के मोटा हुआ हो उसके बारे में बुराई है, जो बाय नेचर हो ऐसे तो बहुत से सहाबा थे जिनका जिस्म भारी था। तो हमारे यहां मोटापा ज्यादा है, उसकी वजह क्या है कि हम खाने को भी मजहब का हिस्सा समझते हैं। हमारे यहां खाया जाता है सवाब समझ के, सवाब समझ के खाते हैं, फोड़ते हैं, खाते नहीं है, फोड़ फोड़ के मोटे हो रहे हैं तीजे के नाम पे, चालीसवें के नाम पे, और वो हलीम की देगें अलग हैं और कूंडे अलग हैं और फला का पता नहीं, इतना खाया जाता है, इतना खाया जाता है। और जब उनसे कहा जाता है कि यार एहतियात करो, ये क्या खा रहे हो, क्यों, तो फौरन जवाब क्या मिलता है, ओ भाई जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, इतना वहमी बनने की जरूरत नहीं है, इतना पागल होने की जरूरत नहीं। इसका मतलब क्या है कि आप मजहब का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, नतीजा यही निकला ना। क्योंकि आप में अगर मोटापा ज्यादा है, और एक तरफ इस्लाम में साफ तौर पर यह कहा गया कि मोटापा पसंद नहीं है, इस्लाम अल्लाह को पसंद नहीं है, हदीस में तो सराहतन है कि एक यहूदी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हुई, बहुत मोटा तोंद मोटी थी उसकी, खा खा के मोटा हो गया था, तो आपने उसको फरमाया कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि तौरात में अल्लाह ने क्या फरमाया, तुम अपनी आसमानी किताब में देखो, उसमें लिखा है कि जो इस तरह मोटी तोंद वाला है अल्लाह को पसंद नहीं है। लेकिन याद रखें यहां वो मोटी तोंद है जो खा खा किया हुआ, बाय नेचर किसी के पेट ज्यादा है, किसी बीमारी की वजह से ज्यादा है, तो वो इसमें दाखिल नहीं है। तो मोटी तोंद वाले को नापसंद किया गया है जो खा खा के मोटा हो गया। तो आप बताएं ये जो हमारे यहां ज्यादातर मोटे, सबकी बात नहीं कर रहा, ये क्या बाय नेचर है, इनकी माओ ने क्या इनको ऐसे जना था? तो इससे साफ पता चलता है भाई हमारे मुआशरे में कुछ फॉल्ट है, कुछ दीनी लोगों में भी कोई फॉल्ट है, वो फॉल्ट यही है, यानी ऐसा फॉल्ट है जिसकी वजह से हमारी जिंदगी सहाबा की जिंदगी करीब नहीं है। वो फॉल्ट ये है कि मजहब के बारे में कुछ चीजों में हम कंफ्यूजन का शिकार हैं, और कुछ चीजों में हम मिसगाइड हो रहे हैं, और कुछ चीजों को हम गलत तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। तो मैं जल्दी से अपनी इस बात को समेट के खत्म करूं कि तवक्कुल का जो हमारे यहां मफहूम है, तो देखें मौजज़े भी जाहिर हुए ग़ज़वा खंदक में, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु दूध का प्याला लेकर आए हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है आपने पेश किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा से फरमाया कि पहले इधर से शुरू करो। हजरत अबू हुरैरा फरमाते मैं परेशान था, एक दूध का प्याला है, कितने लोग पी लेंगे उसको, और मेरी बारी भी आखिर में आएगी, लेकिन वो एक दूध का प्याला दर्जनों लोगों को काफी हो गया। ये मौजज़ा है। تو یہ معجزے، یہ اللہ کی مدد آئی ہے، لیکن یہ جب آتی ہے اللہ کی مدد کہ آپ نے اپنا کام پورا کر دیا ہو، اللہ کہتے ہیں تمہاری جو ذمہ داری تھی تم نے تو ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا اسباب اختیار کرنے میں، اب میری طاقت اور قدرت شروع ہوتی ہے، اب جو تم نہیں کر سکتے وہ میں کروں گا. ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنا تو کوئی زور نہیں لگاتے اور بیٹھ کے باتیں پھینکتے رہتے ہیں کہ رمضان میں ہو جائے گا. بخشش کے بھی ہمارے ایسے ہی اصول ہیں، رمضان میں سب کچھ ہو جائے گا. ابھی بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ رمضان میں ہم دعائیں مانگیں گے اور یہ وائرس بھاگ جائے گا. اللہ کرے بھاگ جائے، دعاؤں سے بڑے کام ہوتے ہیں، لیکن دعاؤں سے کام اس وقت ہوتے ہیں جب آپ اپنی طرف سے احتیاطی تدابیر مکمل اختیار کریں. یہ خوب ذہن میں رکھ لیں، ورنہ رمضان میں بخشش بھی نہیں ہوتی. یہ بھی یہ جو لوگوں نے بتایا ہے نا کہ رمضان میں ہر ایک بخشا جاتا ہے اور لیلۃ القدر میں ہر ایک کی بخشش جاتی ہے، نہیں ہوتی، یہ غلط ہے. لیلۃ القدر میں ان کی بخشش ہوتی ہے جو گناہوں سے توبہ کریں، کیونکہ گناہ کی وجہ سے انسان جہنم میں جاتا ہے. آپ کا یہ پروگرام ہو کہ عید والے دن آپ نے سینما گھر میں جا کے فلم دوبارہ دیکھنی ہے اور کوئی نئی فلم ریلیز ہونے والی ہے وہ جا کے آپ نے دیکھنی ہے اور لیلۃ القدر میں رو رو کے آدھے ہو جائیں آپ، آدھے کیا مر جائیں رو رو کے، ککھ بھی نہیں ہونے والا. رونے پر گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں ہے. دیر آر ٹو ٹائپس آف رونا، رونے کی دو قسمیں ہیں، ایک اخلاص کا رونا، ایک ٹوپی ڈرامے والا رونا. اخلاص کا رونا وہ ہے جس میں آپ کو گناہوں پہ ندامت ہو، کیونکہ گناہ ایک سبب ہے جہنم میں لے جانے کا. تو جہنم سے بچنے کا جو سبب اختیار کرنا، جیسے دنیاوی چیزوں کے اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں نا، پیٹ بھرنے کے لیے کھانا کھانا پڑے گا. رمضان میں لیلۃ القدر میں پوری رات آپ روتے رہے، اللہ میرا پیٹ بھر دے، خدا کی قسم نہیں بھرے گا پیٹ آپ کا. آپ عشاء کے بعد مسلے پہ بیٹھے لیلۃ القدر میں کہ اللہ میں نہ روٹی ہے میرے پاس نہ میں کماؤں گا، تو میرا پیٹ بھر دے، اور عشاء سے لے کے فجر تک لیلۃ القدر میں آپ دعا مانگتے رہے، صبح ککھ بھی نہیں پیٹ بھرا ہوا ہوگا آپ کا، اور پیٹ جو ہے نا کمر سے چپک گیا ہوگا. پھر آپ جا کے کسی مفتی سے پوچھیں کہ ہم نے تو سنا ہے کہ لیلۃ القدر میں دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں، تو میں تو ایک ہی دعا پوری رات مانگتا رہا ہوں کہ اللہ میرا پیٹ بھر دے، میرا پیٹ بھر دے. تو کسی ماہر مفتی کے پاس، عالم کے پاس جائیں گے تو وہ کہے گا بھائی تو نے دعا پہ اتنا زور لگایا تو روٹی کے تو نے اسباب اختیار کیا، کہ تندور سے جا کے روٹی خریدی؟ وہ کہے گا نہیں خریدی. کہے گا تو چھ لیلۃ القدر اور تجھے مل جائیں گی نا، تو مانگتا رہے مر جائے گا تو بھوک سے. جب تو ہوٹل سے جا کے روٹی نہیں خرید کے کھائے گا تو پیٹ کیسے بھرے گا تیرا؟ آپ جواب میں کہتے ہیں جی میں روٹی کے میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تو بھائی تو پھر پیسے کما، دن میں محنت کر، کچھ مزدوری کر. وہ کہے یار میں کماتا ہوں جاب نہیں ملتی ہے. تو بھائی پھر کسی سے مانگ لے، ادھار مانگ لے. نہ تو کم بہت ادھار مانگنے کے لیے تیار ہے کسی سے، نہ تو جاب کرنے کے لیے تیار ہے، نہ تو روٹی تندور سے جا کے خریدنے کے لیے تیار ہے. روٹی سامنے آ جاتی ہے تو اس کو پیٹ میں اتارنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور تو کہہ رہا ہے کہ میں لیلۃ القدر کی رات کو رو رو کے دعائیں مانگوں گا، اور لیلۃ القدر کی رات تو ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے اور اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور انشاءاللہ اللہ میری دعا قبول کرے گا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ حدیثوں کو غلط جگہ فٹ کر رہے ہو، آپ لیلۃ القدر کی دعاؤں کا مذاق اڑا رہے ہو آپ. تو میرے بھائی یہی ہماری قوم کے ساتھ ہو رہا ہے. کاش میں اپنی بات کسی طرح سمجھا پاؤں. ہماری قوم توکل کو غلط ڈیفائن کر رہی ہے. مسلمان پٹ رہے ہیں پوری دنیا میں. دیکھو یہ وبا اٹلی میں آئی ہے، اتنی تباہی نہیں پھیلی. امریکہ میں آئی ہے، اتنی تباہی نہیں پھیلی. پھیلی ہے لیکن اتنی نہیں. اگر ہمارے ملک میں اس پہ کنٹرول نہ ہو، اللہ کرے نہ آئی ہے تباہی، لیکن اگر یاد رکھو یہاں اللہ نہ کرے یہ کچھ ہو گیا، تو جو تباہی یہاں پھیلے گی دنیا کے ریکارڈ ٹوٹ جائیں گے، کیونکہ ہمارے پاس نہ ہسپتال ہے، نہ ہمارے پاس لوگوں میں اتنی سینس ہے، نہ ہماری گورنمنٹ وہ کچھ کر سکتی ہے جو ان کی حکومتیں کر رہی ہیں. ہماری تو گورنمنٹ بھی عوام کے ساتھ ایسی مخلص نہیں ہے، ہماری تو حکومتیں مخلص نہیں ہیں. ہم جو آپ کو کراؤڈ سے منع کر رہے ہیں، خدا کی قسم گورنمنٹ کے کہنے سے نہیں منع کر رہے. گورنمنٹ تو کسی کو کچھ بھی نہیں کر، جو ہو رہا ہے آپ کے سامنے. حکومت تھوڑی لوگوں کے ساتھ اتنی مخلص ہوتی ہے. تو مخلص تو یا تو علماء ہوں گے یا ڈاکٹر ہوں گے یا وہ طبقہ ہوگا، یا گورنمنٹ میں بھی کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں وہ مخلص ہوں گے. عمومی طور پر تو حکومت کے جو حالات ہیں ان کو کیا کہ کون مرتا ہے کون جیتا ہے، ان کو کیا حصہ بھائی. تو ہوش کے ناخن لینا چاہیے، تبصرے کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے. اسباب کو ہی اختیار کرنا پڑے گا، اس کے بعد اللہ پہ توکل. ہاں بار بار ہم ایک بات کہتے ہیں، اسباب میں غلو نہیں کرنا. غلو کا مطلب یہ کہ آپ کی دکان میں ایک باڈی گارڈ سے کام چل رہا ہے، آپ نے وہمی بن کر چھ باڈی گارڈ رکھ لیے، یہ بیوقوفی ہے، یہ توکل کے خلاف ہے. وہ بھائی جان ایک آپ کی پرچون کی دکان ہے، ایک گارڈ یا ایک تالا صحیح ہے، 18 تالے کیوں ڈالے ہوئے آپ نے اس کے اندر؟ تو یہ وہمی پن ہو جائے گا. اب میں پھر ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جو طنز کرتے ہیں علماء پر اور بار بار اس طرح کی باتیں ہمارے بارے میں بھی کر رہے ہیں اور بھی علماء کے بارے میں اس طرح کی فضول قسم کی باتیں کہ یہ اللہ پہ توکل نہیں ہے, یہ لوگوں کو کرونا سے ڈرا رہے ہیں, یہ لوگوں کو فلانی بیماری سے ڈرا رہے ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں, وہ کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے, اللہ بچائے گا, ہم دعائیں مانگیں گے, ابھی رمضان آ رہا ہے تو اس میں سب دعائیں ہوں گی, سب ٹل جائے گا, سب یہ ہو جائے گا, سب وہ ہو جائے گا. تو اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, جب اپنی دکان میں آپ تالے کیوں ڈالتے ہو بھائی؟ اس کو کھول کے چلے جایا کرو نا دکانوں کو, دکان کو کھول کے چلے جاؤ اور وہ رمضان میں اللہ بچا لے گا اس کو. سب سے زیادہ چوریاں رمضان میں ہوتی ہیں, پتہ ہے آپ کو؟ سب سے زیادہ جیب کترے رمضانوں میں جو شاپنگ کرنے جا رہے ہوتے ہیں نا ان کے. اور مسجدوں میں اعتکاف میں بھی چوریاں ہوتی ہیں, مسجدوں میں اعتکاف میں بھی چور آ جاتے ہیں, وہ بھی لوگوں کے بٹوے بھی کاٹتے ہیں, ہماری بھی چیزیں چوری ہوئی ہیں. اب آپ کہیں یار میں تو اللہ کے گھر میں اعتکاف کے لیے آیا تھا, اللہ اللہ کرنے کے لیے, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنے بیوی بچوں کو, اپنے والدین کو, اپنے دوست احباب کو اللہ کے گھر آ کے بیٹھ گیا ہوں یہاں. اب میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا, اب اللہ ہے جو میرے بٹوے کی حفاظت کرے گا. اللہ کہتے ہیں کہ کمبخت یہاں بھی تو بٹوے کو تالے میں رکھے گا تو حفاظت کروں گا میں, نہیں رکھے گا تو میری طرف سے کوئی گارنٹی نہیں ہے. حج پہ گارنٹی نہیں ہے, اعتکاف تو پھر چھوٹی چیز ہے, حج میں لوگوں کی جیبیں نہیں کٹتی کیا؟ تو کمال کی بات ہے, اعتکاف میں تو یہ باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. وہاں تو بٹوں کو خوب پینٹوں میں چھپا چھپا کے رکھ رہے ہیں اور موبائل چھپا چھپا کے رکھ رہے ہیں کہ یار کوئی چوری نہ کر لے. وہاں تو اس قسم کی باتیں نہیں ہوتی کہ ہم چونکہ اللہ کے گھر میں آئے ہیں تو یہ بلائیں, یہ موبائل کی چوری کی بلا ہم سے ٹل جائے گی. وہاں پورا اپنی چیز ہے نا تو حفاظت ہے. لیکن جہاں مسئلہ قوم کا آتا ہے, جہاں یہ کہ سب مر رہے ہیں اور مسائل کھڑے ہوتے ہیں, وہاں فوراً توکل کی باتیں شروع کر دیتے ہیں اور ان علماء کو جو آپ کو احتیاط کا حکم دے رہے ہیں ان کو بیوقوف سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. تو بھائی اس کا مطلب یہ ہوا کہ فالٹ اسلام میں نہیں ہے, فالٹ آپ کی سوچ میں ہے. اور میں پھر اپنی بات کو جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. دیکھو بھائی, مسلمان کو میں گوروں سے اور کافروں سے زیادہ سمجھدار ہونے کی ضرورت ہے. پالیسیاں بنانی پڑیں گی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بناتے تھے. حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ جنگ کو ٹال دیا, ساری کافروں کی شرائط مان لی, جو بالکل نامناسب تھی وہ تو نہیں مانی لیکن زیادہ تر شرائط مان لی جو وہ بھی نامناسب تھی, لیکن آپ نے مان لی کہ بھئی اگر نہیں مانتے تو اس سے بڑی مصیبت میں جانے کا خطرہ ہے, تو کسی بہانے جنگ چلتی ہے. تو حدیبیہ میں دیکھیں نا کیا ہوا ہے. تو اور اس کی برکتیں نازل ہوئی, پھر اس کے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. تو ہمیں بار بار نبی کی سیرت میں یہ ملتا ہے کہ جذبات سے فیصلہ نہیں کرنا, شعور سے کام لینا ہے. ہمارے علماء سے ہم نے یہ سنا, بڑے اکابر سے, کہ مفتی جب کسی مسئلے کی تحقیق کرے تو اس مسئلے سے متعلق ماہرین کو لازمی بٹھائے تاکہ وہ بات جو شریعت کی بات ہے اس کو اپلائی کر سکے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر ہمارے پاس طلاق کے کیس آتے ہیں. اب کسی نے بولا کہ طلاق کے جو احکام کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں وہ جس طرح سے لکھے ہوئے ہیں وہ ہر ایک پر اپلائی نہیں ہوتے. جب تک آپ طلاق دینے والے سے اس کا بیان سن نہیں لیتے کہ اس نے کیا الفاظ کہے ہیں, کس نیت سے کہے ہیں, اس وقت تک آپ کسی مخصوص شخص کے بارے میں فتویٰ نہیں دے سکتے کہ اس کی بیوی کو طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. حالانکہ کتابوں میں تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے, لیکن اسپیسیفک اس فرد کو دیکھنا پڑے گا کہ اس نے کیا الفاظ استعمال کیے, اس کی نیت کیا تھی, سیاق و سواق میں کیا بات چل رہی تھی. تو آپ اصولی طور پر یوں تو بیان کر سکتے ہیں کہ جو یوں کہے ان الفاظ کے ساتھ اس سے بیوی حرام ہوتی ہے, جو یوں کہے نہیں ہوتی. لیکن فلاں کی بیوی حرام ہو گئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, یہ جب تک آپ نہیں کہہ سکتے جب تک فلاں کو بلا کے اس سے تفتیش حوال نہ کر لیں. ہم مخصوص لوگوں کے بارے میں فتوے دے رہے ہوتے ہیں, مخصوص سچویشن کے بارے میں جو ہے نا لوگوں کو رائے دے رہے ہوتے ہیں, تو جب تک اس کے بارے میں آپ اس کے ماہرین سے تحقیق نہ کر لیں آپ اس بارے میں رائے دینے کے اہل نہیں ہیں. تو یہ ہمارے علماء, ہم جو بڑے علماء ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ علماء کی بھی ذمہ داری ہے. اب جیسے یہ وبا ہے, اسی کے بارے میں آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں. وبا پھیل رہی ہے ساری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے, تو اب یہاں مسجد میں آ کے نماز پڑھنا چاہیے کہ نہیں چاہیے, یہ فتویٰ دینے سے پہلے آپ کو وہ ماہر ڈاکٹر جو اپنی فیلڈ کے ماہر ہیں اور خاص طور پہ اس وائرس کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں, ان سے جب تک آپ رائے نہیں لے لیتے آپ فتویٰ نہیں دے سکتے. وہ ان سے اور ایک ڈاکٹر نے کئی سارے ڈاکٹروں کی رائے سامنے آئی کہ یہ مرض ہے کتنا خطرناک, یہ پروپیگنڈا ہے یا واقعی حقیقت ہے. اگر پروپیگنڈا ہے تو آپ کیوں لوگوں کو روک رہے ہیں بھائی مسجد میں آنے سے کہ زیادہ بڑی جماعت نہ ہو؟ اور اگر پروپیگنڈا نہیں ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مرض کی کیا اتنی حیثیت ہے بھی کہ نہیں ہے جتنی دنیا میں بتائی جا رہی ہے. ایسا تو نہیں کہ یہ جھوٹی خبریں ہیں. یہ تحقیق بھی آپ کو اس کے اہل سے کرنی پڑے گی. پھر یہ ساری تحقیقیں کرنے کے بعد پھر آپ نے یہ پوچھنا ہے کہ بھائی یہ کراؤڈ سے کیا اتنا ہے کہ کراؤڈ سے بہت زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے, یہ ایک وہم ہے یا ہلکا پھلکا امکان ہے. تو یہ ساری تحقیقات کرنے کے بعد رائے قائم کی جاتی ہے. ایسے ہی بیٹھے بیٹھے رائے قائم کر دینا, یہ اس سے لوگوں کو فائدے کے بجائے نقصان ہوتا ہے. تو آج یہی ہو رہا ہے. پھر یہی وجہ ہے کہ ایک رائے قائم ہوتی ہے, پھر وہ چینج ہوتی ہے, پھر دوسری رائے قائم ہوتی ہے, پھر وہ چینج ہوتی ہے. میں نے پچھلے جمعے کے بیان میں بھی کہا تھا نا کہ جب یہ وائرس آیا تو شروع میں کچھ لوگ کہہ رہے تھے یہ کچھ بھی نہیں ہے, چائنا نے الو بنایا ہوئے لوگوں کو, اور بعض نے تو یہ کہا کہ امریکہ نے چائنا پہ بھیجا ہے. پھر جناب یہ ابھی اٹلی میں بھی آ گیا تو اب پھر رائے تبدیل ہو گئی کہ جو لوگ یہ کہتے تھے یہ کچھ بھی نہیں ہے انہوں نے کہا ہاں کچھ تو ہے, کچھ تو خبریں آ رہی ہیں. پھر جناب یہ امریکہ میں بھی آ گیا, خود امریکہ کہتا تھا یہ کچھ بھی نہیں ہے, لیکن جب امریکہ میں بھی لوگ مرنا شروع ہو گئے تو اب لوگوں نے یہ کہا وبا تو ہے, یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے وبا تو ہے, لیکن یہ اسرائیل نے پھیلائی ہے چونکہ اسرائیل کو ابھی تک کچھ نہیں ہوا. یعنی جس کو کچھ نہیں ہوا نا اس پہ بلی ڈال دو. یہ عجیب قسم کی کون سی تحقیق ہے بھائی, جس کو کچھ نہیں ہو رہا, کچھ تو الحمدللہ ہمیں بھی نہیں ہوا اب تک, اللہ کا بڑا فضل ہے ہمارے محلے میں ایک مریض بھی نہیں ہے, تو اس کا مطلب نارتھ کراچی والوں نے یہ وائرس پھیلایا دنیا میں کیونکہ یہ ابھی تک بچے ہوئے ہیں. یہ کون سی تحقیق ہے میرے بھائی, اس تحقیق اس کو بولتے ہیں کیا؟ میں مانتا ہوں اسرائیل دنیا کا بہت بڑا دشمن ہے, اسلام کا بہت بڑا دشمن ہے, تو کیا دشمن کا یہ مطلب ہے کہ ہر چیز اس کے کھاتے میں ڈال دی جائے؟ کیا قدرت نہیں انتقام لے سکتی لوگوں سے؟ ہو سکتا ہے اسرائیل نے کیا ہو, لیکن جب تک ہمارے پاس روز روشن کی طرح دلائل نہیں ہوں گے ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے. اس پہ گناہ ملے گا اگر ہم یہ ایسی بات کرتے ہیں جس کی تحقیق نہیں ہے. تو پھر جناب یہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اب یہاں بھی ماننا شروع کر دیا, نہیں بھائی یہ قدرتی وبا تو ہے لیکن اتنی تباہی نہیں ہوئی ہے جتنی لوگ بتا رہے ہیں. تو مطلب یہ کہ آپ کی جو نا روزانہ رائے تبدیل ہو رہی ہے, اور پھر تھوڑے دنوں میں آپ یہ کہیں گے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے, جب آپ کے گھر میں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی متاثر ہو گیا تو پھر آپ کہیں گے واقعی یہ جتنی تباہی بتائی جا رہی تھی نا ہے معاملہ اس سے زیادہ خطرناک, لیکن اس وقت پانی سر سے گزر چکا ہوگا. تو اللہ کرے یہ نہ آئے وبا, ٹل جائے, رمضان کی برکت سے ٹل جائے. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ جو اللہ کا کام ہے وہ اللہ کو کرنے دیں, جو ہمارا کام ہے وہ ہم نے کرنا ہے. ہمارا کام ہے جو احتیاطی تدابیر ڈاکٹروں کی طرف سے حکومت کو چھوڑ دیں. اگر آپ کو حکومت اچھی نہیں لگتی لعنت بھیجیں حکومت کو, ایک طرف کر دیں سائڈ پہ. آپ کو اگر پی ٹی آئی پسند نہیں ہے آپ پی ٹی آئی پہ لعنت بھیجیں, آپ کو اگر جے یو آئی پسند نہیں ہے آپ ان کو سائڈ پہ کر دیں, جو مرضی کرنا ہے آپ نے کریں. ڈاکٹر تو آپ کی خیر خواہی کی بات کرے گا نا. لوگ کہتے ہیں ڈاکٹروں نے پیسے کھائے دے, ابے بھائی 8 لاکھ ڈاکٹر پیسے کھائیں گے؟ اتنے کیا بٹرے فری پھوکڑ کے پیسے ساری دنیا میں کہ وہ ہر ڈاکٹر کو بلا بلا کے امریکہ پیسے دے رہے ہیں؟ کیسی پاگلوں والی باتیں ہیں, کتنے سارے ڈاکٹر پیسے کھائیں گے؟ ہمارے یہاں ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب ہیں, بےچارے سارے دن ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں. میں نے تو نہیں کبھی دیکھا ان کو پیسے کھائے ہوتے, بےچارے 20 سال سے ایک گھر میں رہ رہے ہیں وہ. تو ساری دنیا کے ڈاکٹر پاگل ہو گئے. ایک مکھنچو اٹھتا ہے کوئی نئی تحقیق مارکیٹ میں لا کے لوگوں کو الو بناتا ہے, اور زیادہ تر معذرت کے ساتھ ہمارا دیندار طبقہ بیوقوف بنتا ہے, کہ یہ دیکھو تحقیق مفتی صاحب یہ رپورٹ آئی ہے بڑی خاندانی, وہ مجھے بھیج بھیج کے طنز کر رہے ہوتے ہیں میرے اوپر, مجھے بتا رہے ہوتے ہیں یہ دیکھو. وہ میں نے بیان کیا تھا نا جمعے کو کہ امریکہ میں ایک مکھنچو نے, ایک انگریز نے وہ ویڈیو بنائی اور اس نے دکھایا کہ کچھ بھی نہیں ہے, امریکہ میں ہسپتال خالی پڑے ہوئے ہیں. تو میں نے بتایا کہ وہ چینل جھوٹ بول رہا ہے, اور مسلسل جھوٹ بول رہا ہے ماشاء اللہ. آج میں نے اس کی ویڈیو دیکھی, وہ بھی بڑی لمبی پھینکی ہے اس نے, پتہ نہیں امریکہ کے کوئی اپوزیشن لیڈر کے اس نے کہا ہے کہ وہ امریکہ میں کچھ بھی نہیں ہے, ڈرامہ بنا رہا ہے وہ, ان کو پتہ نہیں کہاں سے پتہ چل گیا کہ. اور وہ ڈاکومنٹ آج کل پرنٹ جو ہے نا سب کے چھپے چھپائے ہوتے ہیں, وہ کچھ بھی آپ کو کیا پتا یہ پرنٹ کہاں چھپا ہے, کس نے چھاپا ہے, ادھر ہی کوئی فوٹو اسٹیٹ کی دکان پہ کوئی انگلش میں لکھ کر لے آیا ہے, اور اس پہ اسٹیمپ جو لگی ہے وہ کس کی اسٹیمپ ہے, ایسا تو نہیں اس نے اپنے گھر میں کوئی اسٹیمپ بنا کے چپکا دی ہو, کچھ بھی لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. اور بھائی اتنی ساری دنیا, دبئی میں لاک ڈاؤن ہو گیا, یو اے ای بند ہو گیا, عمرہ بند ہو گیا, پوری دنیا کے اربوں ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں یہ مسجدوں سے دشمنی نکال رہے ہیں, ایئرپورٹ والے یہ بات نہیں کر رہے کہ یہ فضائی کمپنیوں سے جو ہے نا دشمنی نکال رہے ہیں اور یہ فضائی کمپنیوں کو برباد کر رہے ہیں, یہ ایئرپورٹ والے یہ بات نہیں کر رہے, سینما گھر والے یہ بات نہیں کر رہے. اصل میں فلم انڈسٹری کو بند کرنا تھا نا, تو اس لیے سینما گھر بند کر دیے انہوں نے, سینما گھر والا یہ بات نہیں کرے گا. چرسی یہ بات نہیں کریں گے کہ اصل میں پائپوں کے اندر جو بیٹھ کر ہم ہجوم لگا کے سٹے لگایا کرتے تھے نا, تو اصل میں مقصد ان کا چرس سے روکنا تھا, وہ رک نہیں رہی تھی, تو اب گورنمنٹ نے کورونا وائرس کے نام پہ پروپیگنڈا کر کے چرسیوں کے اجتماع پہ پابندی لگا دی. کوئی اس طرح کی باتیں نہیں کر رہا. ہم لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ فلانے کے خلاف سازش ہے, یہ فلاں یہودی کی سازش ہے, یہ مدرسوں کے خلاف سازش ہے. ہر کام سازش نہیں ہوتا بھائی, ٹھیک ہے یہ بڑے بڑے سازش ہی ہیں اور इनको मदारिस से भी नफरत हो सकती है, मस्जिद से भी नफरत मुमकिन है होती हो, लेकिन आपके पास जब तक दलील नहीं है तो अल्लाह के बंदो इल्जाम मत लगाओ। आज मुझे एक साहब ने एक वीडियो भेजी, एक इमाम बारगा की तस्वीर दिखाई कि देखो इमाम बारगा खुला हुआ है, और मुझे भेजी उन्होंने और कहा कि ये मुफ्ती तारिक मसूद को, किसी को भेजी और कहा कि ये मुफ्ती तारिक मसूद को जरा ये दिखाओ, ये भी ये जो कह रहे हैं ना कि मस्जिद में महदूद लोग जमात से नमाज पढ़े, क्राउड ना हो ज्यादा, तो ये जरा मुफ्ती तारिक मसूद को भेजो कि इमाम बारगा तो खुला हुआ है। तो जिन्होंने मुझे फॉरवर्ड की, मैंने उनसे कहा कि ये मुझे क्या कहना चाहते हैं इमाम बारगा, अगर पहली बात तो ये पता नहीं कब की वीडियो है, अभी खुला हुआ है कि नहीं खुला हुआ मुझे नहीं पता, और अगर आज ही ये खुला हुआ है तो मुझसे पूछ के खोला इन्होंने, ये नहीं मुझे क्या बताना चाहते हैं, असल में तंस करना चाह रहे हैं कि देखो इमाम बारगा खुले हुए हैं और सिर्फ मस्जिदों पर इताब आया हुआ है, तो ये तंस करना चाहते हैं। आप खैरख्वा बने, मुसलह बने, होना ये चाहिए था। तो मैंने कहा भाई इनसे बोलो कि मुझसे पूछ के नहीं खोला इमाम बारगा, और ये जो क्राउड इमाम बारगा में नजर आया मेरे मशवरे से नहीं हुआ है, तो जो काम गवर्नमेंट का है वो गवर्नमेंट को कहा जाए ना, मुझे क्यों कहा जा रहा है। मैं तो इमाम बारगा को भी ये कहूंगा कि भाई नहीं उसमें लोग इकट्ठे करो, मैं तो मस्जिद के बारे में भी कह रहा हूं कि इज्तिमा ना करो उसमें, और मैं तो इमाम बारगा के बारे में भी कह रहा हूं। आप ये कह सकते हैं कि इमाम बारगा खुले हुए हैं और मस्जिदें बंद हैं, तो पहली बात तो ये कि मस्जिदें भी बंद नहीं है और मस्जिदों में भी ठीक ठाक मजमा इकट्ठा हो रहा है, गवर्नमेंट के कानून को कोई भी फॉलो नहीं कर रहा। तो ये तो हम ये तो गवर्नमेंट के कहने पर नहीं, हम तो अपने तौर पर आपसे कह रहे हैं कि ये वायरस जो फैल रहा है ये क्राउड की वजह से फैल रहा है, जहां भी क्राउड होगा चाहे वो नेक लोगों का वायरस, ये फर्क नहीं करता कि ये नमाजी है। देखो जुकाम जब होता है वायरल फैलता है तो वो बुजुर्गों को भी लगता है कि नहीं लगता, या वो जो जुकाम का वायरल है वो ये देखता है कि ये बुजुर्ग है तो इनको नहीं लगाओ, वो साथ वाला वो चर्सी बैठा हुआ उधर को ट्रांसफर हो जाओ। तो इसी तरह याद रखो कोई भी वायरस जब होगा तो वो नमाजी परहेजगार रोजेदार हाजी को नहीं देखता, वो ये कुदरत का निजाम है बनाया हुआ। अरे 25-30 हजार सहाबा और ताबईन ताउन के मर्ज में उनकी शहादत हो गई, उन्होंने सहाबा को नहीं देखा, तो मैं और आप किस खेत की मूली है, पता नहीं किस किस्म की फजूल किस्म की बातें करते हैं। तो इमाम बारगा अगर खुला हुआ है भाई मेरे मशवरे से नहीं खुला हुआ, तो वो गवर्नमेंट को जाके वहां बताएं कि यार ये क्या बात है, मस्जिद में आप कह रहे हो कि 4 लोग आए और इमाम बारगा में जो है ना ये 400 लोग क्यों बैठे हैं, तो जहां भी खुला हुआ है वहां जाके थाने में बताएं ना, आप वो नहीं करते तो उनके खिलाफ क्लिप बनाएं, मेरे खिलाफ क्लिप बना रहे हैं ये, तो इसका मतलब है कि सेंस नहीं है भाई, समझने की हिस नहीं है। तो और बाज लोग ये समझते हैं कि मैं जो ये कह रहा हूं कि मजमे को कम किया जाए, मैं गोया हुकूमत की हिमायत कर रहा हूं क्योंकि हुकूमत भी ये बात कह रही है। भाई मैं हुकूमत ये बात कह रही है नहीं कह रही, मुझे इससे गरज नहीं है, मैं डॉक्टरों से पूछ के ये बात कह रहा हूं आपको, हुकूमत कह रही है अगर हुकूमत गलत कह रही है मैं हुकूमत के खिलाफ एक क्लिप बनाऊंगा कि हुकूमत लोगों को मरवा रही है, लेकिन हुकूमत चूंकि कह नहीं रही तो मैं क्लिप नहीं बना रहा। हां यह बात है कि हुकूमत को चाहिए कि जब पाबंदी लगे तो सब पे लगे ना, अगर कोई इमाम बारगाह खुला हुआ है तो गलत खुला हुआ है उसको भी बंद करना चाहिए, लेकिन जनरली जो उमूमी तौर पर, मुझे नहीं पता व्हाट्सएप पे जो इमाम बारगाह की वीडियो भेजी वो कब की है, वो आज की है या कोई पुरानी उठा के भेज दी, कोई तहकीक का मेरे पास तो कोई जरिया नहीं है कि मैं कहां से जाके तहकीक करूं, इसलिए मैं उसके बारे में कोई राय नहीं देता। हो सकता है खुला हुआ, हो सकता है गलत हो, खुला हुआ है तो गलत खुला हुआ भाई बंद होना चाहिए। तो लेकिन पूरे मुल्क में इमाम बारगाह खुले हुए ऐसा नहीं है, तो ऐसे तो बहुत सारी मस्जिदें भी खुली हुई हैं, नमाजी आ रहे हैं, तीन तीन चार चार सफें हो रही हैं। तो इसलिए भाई अल्लाह का वास्ता तवक्कुल का को गलत तरीके से डिफाइन मत करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में हमें प्लानिंग मिलती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसा प्यारा जुमला कहा है, ला युल्दगुल मुमिनु मिन जुहरिन मर्रतैनी, आपने फरमाया मुसलमान एक सुराख से दो दफा नहीं डसा जाता। मुसलमान इतना जहीन होता है, उसको पता होता है मुआशरे का, एक दफा एक सुराख से दो दफा नहीं डसा जाता, वो फौरन समझ जाता है भाई ये मुझसे गलती एक दफा ही है, दोबारा नहीं होगी ये गलती। और हम वो मुसलमान हैं कि जो एक सुराख से सैकड़ों दफा डसे जा रहे हैं, लेकिन हमें ये शऊर नहीं, हमारी खिलाफत उस्मानिया खत्म हो गई, हमारी हिंदुस्तान में 1000 साल से हुकूमत खत्म चली आ रही थी, वो तबाह बर्बाद हो गई। क्यों तबाह बर्बाद हो गई भाई, अंग्रेज जब हिंदुस्तान में आया आपको पता है मुगल हुकूमत थी, बड़ी पावरफुल हुकूमत थी, अंग्रेज सुबह 4 बजे उठ के एक्सरसाइज किया करते थे और मुगल बादशाह 5 वक्त नमाज पाबंदी से पढ़ा करते थे, एक्सरसाइज नहीं किया करते थे। बादशाहों में और शहजादों में जंग लड़ने की ट्रेनिंग ही खत्म हो गई थी, مشاعرے چلتے تھے، انگریزوں نے بھی یہ بات لکھی ہے، رات کو مشاعرے چلتے تھے، پوری پوری رات مشاعرے میں بیٹھتے تھے، فجر کی نماز کے وقت جو ہے نا وہ مشاعرے ختم ہوتے تھے، انگریز ہندوستان پہ قبضہ کرنے کے لیے پلاننگ کر رہا تھا، وہ جسمانی ورزش کر رہا تھا، وہ جنگی ٹریننگ کر رہا تھا، وہ اپنے جاسوس گھسا رہا تھا، اور مسلمان بادشاہ اور مسلمان کیا کر رہے تھے، وہ مشاعرے کر رہے تھے، روزے سارے رکھتے تھے، نماز سب پڑھا کرتے تھے، لیکن حکومت کیسے بچانی ہے اور ہندوستان پہ اپنا کنٹرول کیسے قائم رکھنا ہے، اپنی معیشت کو کیسے مضبوط رکھنا ہے، اس کی کوئی پلاننگ نہیں تھی۔ تو نتیجہ کیا نکلا، جس نے پلاننگ کی زمینی حقائق کو سامنے رکھ کر، وہ انگریز تھا، وہ تھوڑے تھے، اللہ نے ان کو ہندوستان پہ حکومت دے دی، اور جو اتنے زیادہ تھے جن کے پاس حکومت تھی، اللہ نے ان سے حکومت چھین لی۔ تو فطرت انتقام لیتی، ہماری خلافت عثمانیہ تباہ ہو گئی، بغداد کی حکومت تباہ ہو گئی، اور کتنی تباہی، اب ایک ملک ہمارے پاس بچا ہے پاکستان، اس کا بھی ہم واٹ لگانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ ہر آدمی ملک کے خلاف بکواس کرتا ہے، ہر آدمی ملک کے خلاف بولتا ہے، کوئی نہ پولیس کی مان رہا ہے، نہ کوئی فوج کی مان رہا ہے، نہ کوئی حکومت کی مان رہا ہے، ہر آدمی کی اپنی رائے ہے۔ سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ کوئی آرڈر آتا ہے، اس کے خلاف ہر آدمی شروع کر دیتا ہے، ہر آدمی خود وزیر اعظم ہے، ہر آدمی ایک فوج چیف آف آرمی صاحب خود بنا ہوا ہے، ہر آدمی اچھا جو کوئی بات آپ کو کرے گا نا ملک کی، اس پہ فورن ایجنسی کے فتوے لگنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ فوج کا آدمی ہے، ایجنسی سے اتنے پیسے لیتا ہے، یہ فلاں، اب تم نے دیکھا گیا پیسے لیتے ہوئے اس کو، تم آؤ کبھی کسی اس کے ساتھ ایک ہفتہ گزار کے دیکھو، تمہیں پتا چلے گا کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیسے کما رہا ہے، وہ کیسے اپنے بچوں کو پیٹ پال رہا ہے۔ نیگیٹیوٹی، ہر وقت منفی باتیں، اور یہ صرف ہمارے ساتھ ہی ہے، انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش میں یہ بیماری ہے کہ بات کریں گے تو کوئی ریسرچ نہیں ہوگی اور پھینکیں گے ایک نمبر، باقی پوری دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا۔ ابھی امریکہ میں لاک ڈاؤن ہوا، پوری قوم ساتھ دے رہی ہے، ان کے ڈاکٹر، مذہبی طبقہ، حکومت سب ایک ساتھ ملے ہوئے ہیں، یو کے میں پوری قوم ایک ساتھ ملی ہوئی ہے، اور اٹلی میں پوری قوم ایک ساتھ، ہمارے ہاں ہر آدمی وزیر اعظم ہے، ہر آدمی جو ہے وہ مخبر، یعنی وہ ایسا لگے گا کہ یہ ایجنسی کا جو ہے نا سربراہ بھی یہی ہے، اور ہر آدمی بہت بڑا سیاستدان ہے، ہر آدمی بہت بڑا ڈاکٹر ہے۔ نسخے آپ دیکھو نا، ہر آدمی بہت بڑا فنٹر ہے، ہر بیماری کا ہر آدمی کو علاج معلوم ہے، ہر آدمی فنٹر بنا ہوا ہے۔ بھائی اس طرح معاملہ نہیں چل سکتا، تو ہمیں ایک محاذ پہ اکٹھا ہونا پڑے گا، بہت سارے اختلافات کے باوجود بہت ساری چیزوں میں ہمیں اکٹھا ہونا پڑے گا۔ اور میں پھر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں ان الفاظ کے ساتھ کہ اللہ کا واسطہ گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر فیصلے کیا کریں، اس کے بعد نظر اللہ پہ رکھیں۔ اسباب آپ نے صحت بنانے کے اختیار کر لیے، پھر نظر اللہ پہ رکھیں، بچانے والی ذات اللہ کی ہے۔ اگر اللہ کو مارنا ہوگا نا تو میں جتنا بھی سارا دن شہد اور زمزم بھی پیتا رہوں گا پھر بھی مر جاؤں گا، نہیں مارنا ہوگا تو گٹکے کھا کے بھی اللہ زندہ رکھے گا، لیکن مجھے اللہ نے حکم دیا اسباب کا، گٹکوں سے اللہ نے مجھے روکا، میں گٹکے نہیں کھاؤں گا، شہد پی کے اللہ پہ توکل کروں گا میں۔ تو اسی طرح یاد رکھو، انفرادی معاملات میں بھی ہے، جو چیزیں انسان کی انفرادی سطح پہ تباہی کا ذریعہ بنتی ہیں وہ ہے بے احتیاطی۔ تو بالکل اسی طرح سے جب کوئی قوم اجتماعی سطح پہ بے احتیاطی کرتی ہے تو اجتماعی سطح پہ تباہ ہو جاتی ہے۔ خلافت عثمانیہ بڑی پیاری خلافت تھی مسلمانوں کی، اجتماعی سطح پہ بے احتیاطی ہوئی۔ آپ کو پتا ہے خلافت عثمانیہ میں جب پریس لگنا، یورپ نے جب پریس لگایا تھا تو یورپ کی جو لٹریچر ہے پوری دنیا میں پھیل گیا، پریس سے کتاب چھپتی ہے چند گھنٹوں میں، اور مسلمان خطاط بیٹھ کے لکھ رہے ہوتے تھے۔ تو وہاں جناب یہ خلافت عثمانیہ نے، جو خلیفہ تھا اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں بھی پریس لگاتا ہوں، بہت سے مذہبی جنونیوں نے کہا کہ نہیں، جب پریس میں یہ آیتیں چھپیں گی اور دینی وہ چھپے گا تو یہ کاغذ کی بے ادبی ہے۔ او بھائی تم یہ دیکھو، آپ کتاب لکھیں گے ایک سال میں مارکیٹ میں آئے گی، اور گورا جو کتاب لکھ رہا ہے وہ چند ہفتوں میں پوری دنیا میں پھیل جائے گی، تو کس کا لٹریچر دنیا میں جائے گا؟ تو وہ تو گورے کی بات جائے گی نا دنیا میں، آپ کی تو بات دنیا میں سنے گی نہیں کون، تو ذہن سازی گورے نے کر لی، اور جو ہے نا وہ اس پاور کو استعمال کر کے اس نے صحافت کی لائن سے پوری دنیا میں اپنے نظریات پھیلا دیے۔ اس نے جنگی بیڑا آ رہا تھا خلافت عثمانیہ کے لیے، اور اس کو خریدنے سے پہلے پتہ نہیں یہ مشورے ہو رہے تھے کہ اس پہ ختم بخاری کا دم ہونا چاہیے بیٹھ کے نا، پہلے یہ بحری بیڑا جب لگے گا نا یعنی مسلمانوں کے پاس آئے گا، ترکی پہنچے گا، تو اس سے پہلے جو ہے نا یہ جب تک نہیں پورٹ پہ لگنے دیں گے جب تک اس میں ختم بخاری کا ختم نہ ہو جائے۔ گورا کہاں سے کہاں پہنچ رہا تھا، بھائی کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ بخاری کا ختم جب تک نہیں ہو جاتا تو اس وقت تک اس میں برکت نہیں ہوگی؟ بھائی صحابہ کرام نے کون سے ختم کیے تھے بیٹھ کے، وہ تو اسلحہ لیتے تھے میدان جنگ میں جا کے لڑتے تھے، جتنے اسباب ہو سکتے. منجنیق تو مسلمانوں نے ایجاد کیے جو توپ ہے. آپ کو پتا ہے کہ سلطان محمد فاتح جو تھا جس نے قسطنطینیہ کو فتح کیا تھا، قسطنطینیہ کی جو استنبول جو آج کل ترکی کا ہے اس کی دیوار بہت موٹی ہے. میں نے تو وہاں قسطنطینیہ میں جا کے استنبول میں جا کے اس دیوار کی ویڈیو بنائی، آپ دیکھ لیں نیٹ پہ پڑی ہوئی ہے. سلطان محمد فاتح سوچتا رہا میں قسطنطینیہ کیسے فتح کروں گا. آئے کاش، میں تو بڑا مزہ آیا تھا جب میں ترکی گیا تھا، کاش مسلمان اسی اپنی عادت پہ واپس آ جائیں. سلطان محمد فاتح نے اپنے سائنسدانوں کو کہا کہ بھائی ایسی توپ بناؤ جو آج تک مارکیٹ میں ایسی توپ نہ ہو. اتنی بڑی توپ بنائی گئی نا کہ اس سے بڑی توپ اس وقت پوری دنیا میں نہیں تھی. اس کے لوہے کے اتنے بڑے بڑے، میں نے وہ توپیں بھی دیکھی ہیں جا کے، اتنے بڑے بڑے گولے جاتے تھے، وہ دیواروں میں شگاف پڑتے تھے. تو یہ ہمارے اسلاف تھے. سلطان محمد فاتح نے یہ تو نہیں کیا کہ یار بیٹھ جاؤ مکھنسوؤں کی طرح باتیں پھینکنا شروع کر دو یہاں بیٹھ کر، کہ یار یہ ایکچولی اصل میں یہ ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے اعمال چونکہ بہت خراب ہو گئے ہیں اور مسلمان جو ہے نا اعمال میں کمزور ہو گئے ہیں، تو استنبول کو فتح تو کرنے کے لیے اب یہ ضروری ہے کہ جو ہے وہ ختم بخاری کر لیتے ہیں ایک دفعہ ہم بیٹھ کے، چھ دفعہ قرآن خوانی کا ختم ہو کے سب ایک دوسرے پہ پھونکے ماریں، اور ان پھونکوں مارنے سے یہ ہوگا کہ ہمارا روب کافروں کے دل میں بیٹھ جائے گا اور پتلی گلی سے نکل لیں گے. ایسا نہیں ہوا بھائی. سلطان محمد فاتح نے پلاننگ کی ہے، بہت سوچا مشورے کی، بھائی یہ فتح کیوں نہیں ہو رہا؟ نبی نے تو حکم دیا کہ میری امت کا وہ گروہ جنت میں داخل ہوگا جو قسطنطینیہ کی لڑائی میں شریک ہوگا، تو میں جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں، میں فتح کرنا. 700 سال ہو گئے فتح نہیں ہو رہا، کیا وجہ ہے بھائی؟ ہم نے فتح کرنا ہے. اسباب پہ غور کیا، مشورے لیے گئے، پھر یہ بتایا گیا بھائی جب تک ہم پچھلے راستے سے پیچھے سے حملہ نہیں کرتے ان پر گھس کے اس وقت تک یہ فتح نہیں ہو سکتا. اور وہ راستہ ایسا ہے، اس میں سنگلاخ چٹانے ہیں، یعنی ایسی کھردری زمین ہے کہ اس پہ چلنا ممکن نہیں ہے، تو اس پہ اور پھر پیچھے پانی ہے تو وہاں تک کشتیاں لے جانا ممکن نہیں ہے. سلطان محمد فاتح نے فوراً مشورہ دیا کہ بھائی یہ کام ہم کرتے ہیں کہ جتنے جانور ہیں ان کو ذبح کر کے ان کی چربی پگھلاتے ہیں اور یہ پتھروں پہ چربی ڈال دیتے ہیں راتوں رات، اور جب چربی پتھروں پہ ڈلے گی تو اس پہ ہم کشتیوں کو، اور جو سمندری کشتیاں کو جہاز نما کشتیاں تھیں ان کو ہم دھکے دے دے کے اس پھسلن سے ہم پانی میں اتار دیں گے. انگریز مورخین حیران ہے، یار یہ کیا کام کیا اس آدمی نے، راتوں رات پوری آرمی کو جو ہے نا سلطان محمد فاتح نے خشکی پہ کشتیاں چلا کے، آپ اندازہ لگاؤ. اور اس کے پاس ٹائم صرف رات کا تھا، صبح صادق سے پہلے پہلے پیچھے دریا میں اپنی فوجوں کو ڈال دینا تھا اس نے، اور راتوں رات خبر بھی نہیں لگنے دینی تھی. کئی کلومیٹر کا فاصلہ ہے، جانوروں کی چربیوں کو پگھلا کے اس پہ بچھایا گیا اور ان کشتیوں کو اس چربی کے اوپر رکھا گیا اور اس میں فوجیوں کو بٹھا کے دھکے دیے. دھکے کیسے دیے ہوں گے آپ اندازہ لگاؤ. اور موت یا زندگی ہے، اگر ان کو مخبری ہو گئی تو گئے کام سے. کس قدر محنت کی اور کیسا دماغ استعمال کیا ہے، یہ سب مائنڈ دماغ استعمال ہو رہا ہے. پھر جا کے جناب وہ فوجوں کو اتارا اس نے، اور جب ادھر سے بھی حملہ ہوا اور پیچھے سے بھی حملہ ہوا تو بوکھلا گئے کہ یار یہ وہاں سے کہاں سے آ گئے، یہ کچھ جنات ہیں کیا ہیں یہ؟ یہ ہمارے اسلاف تھے بھائی، ہم کیا کر رہے ہیں؟ پتہ نہیں پھینک رہے ہیں باتیں بیٹھ کر، کچھ بھی نہ صحت کی فکر ہے، نہ ملک کی فکر ہے، نہ قوم کی فکر ہے، بس بیٹھ کر جس کا جو دل چاہتا ہے. یہ یہودی کی، یہ اسرائیل کی سازش ہے، یہ امریکہ کی سازش ہے، یہ اصل میں ایکچوئل. اب دیکھو پھینکتے کیسے، ایسے جیسے افلاطون ہے، بہت بڑا بکراپ، ایسے پھینکے گا بیٹھ کے. میرے پاس آتے ہیں نا لوگ ملنے کے لیے، کہتے ہیں اصل میں ایکچولی ہوا ہی ہے. ایک صاحب ابھی کچھ دن پہلے ملے، ماشاءاللہ متشرے. میں نے کہا یار آپ تو احتیاط نہیں کر رہے، آپ تو مجمع میں بھی گھس رہے ہو اور آپ جوان آدمی تھے اور ہر جگہ جا رہے ہو، کوئی احتیاط کریں. کہہ رہے ہیں اصل میں مفتی صاحب میں نے اس پہ ریسرچ کی ہے. اسٹائل دیکھیں، اصل میں میں نے اس پہ ریسرچ کی ہے. ایکچولی یہ ہوا یہ تھا کہ جو وائرس ہے نا، یہ کورونا، ایک مووی آئی تھی کورونا وائرس کے بارے میں چند سال پہلے، امریکہ نے ایک فلم بنائی تھی اس میں کورونا وائرس کا تذکرہ ہے، تو یہ ان کی پہلے سے پلاننگ تھی. میں نے اچھا پھر کیا ہوا بھائی؟ کہہ رہے ہیں ایکچولی ہوا یہ تھا کہ پتہ نہیں کیا پھینکنا شروع کی انہوں نے بیٹھ کے، اور وہ یوں تھا پھر یوں تھا، ایک ڈاکومنٹ جاری ہوئے ہیں، پھر ایک اس جو ہے وہ جو ہے وہ پتہ نہیں، مجھے تو یاد بھی نہیں نا، پھینکنے کی والی چیزیں تھوڑی یاد رہتی ہیں. میں نے کہا بھائی جان کورونا جو ہے نا، کورونا یہ ایک بڑا پرانا وائرس ہے، اس کا فلموں میں کیا کتابوں میں بھی تذکرہ ملتا ہے، وہ یہ والا کورونا نہیں ہے جس کا تذکرہ مل رہا ہے. تو امریکہ نے ایک کورونا پہ فلم بنا دی تو وہ یہ والے کورونا پہ نہیں بنائی بھائی. کورونا تو یہ بڑا وائرس، کورونا پتہ ہے ہوتا کیا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. کراؤن کہتے ہیں تاج کو، کراؤن تاج کو کہتے ہیں. ताज के ऊपर ऐसे करके आपने देखा होगा सींग बने हुए होते हैं वो ऐसे करके ना, उसको क्राउन, इस पूरे को क्राउन कहते हैं। तो ये कोरोना वायरस, हर वो वायरस जिसके इस तरह करके सींग से निकले हुए होते हैं उसको क्राउन से इन्होंने कोरोना बना दिया, उसको कोरोना कहा जाता है। तो ये बहुत सारे वायरस हैं कोरोना, ये वाला कोरोना नोवेल जिसको कहा जाता है, ये वाला वायरस कमबख्त पहली दफा आया, इस पर कोई फिल्म आपको मार्केट में नहीं मिलेगी। तो किसी ने भी कोरोना के नाम पे कोई फिल्म का बोल दिया कि वो देखो कोरोना वायरस का, उस फिल्म में भी तस्करा मिलता है, ये तहकीक है। तो जिसको कोरोना के लफ्ज का नहीं पता होता वो जनाब, सिर्फ उसको ये नहीं पता होता कि ये कौन सा कोरोना है, ये तो इसलिए तो मैं कहता हूं भाई ये डॉक्टरों की वो फिल्म, आप किसी डॉक्टर को दिखाओ ना, आप बोलो यार ये डॉक्टर साहब ये तो कोरोना पे फिल्म बनाई हुई है अमेरिका ने पहले, इसका मतलब इन सब कमबख्तों को सब कुछ पहले से पता था, वो डॉक्टर आपको बताएगा भाई ये वो वाला कोरोना नहीं है। लेकिन ना किसी से जाके पूछेंगे, हर आदमी खुद अफलातून है, बुकरात है, बैठ के, वो एक मूवी आई थी और व्हाट्सएप पे उसमें मैंने देखी है और उसमें हवाले भी ऐसे आंखें भी हिला रहा होगा, जब जैसे बड़ी जबरदस्त रिसर्च सामने लाया। मैंने एक साहब ने मुझे कहा, एक वीडियो भेजी उन्होंने और मुझे बताया कि ये सब ड्रामा हो रहा है दुनिया में वायरस के नाम पे, सब टोपी ड्रामा है और ये मेरी बड़ी रिसर्च है। मैंने कहा ऐसा है कि दुबई के शेख को मैं भी फोन करता हूं कि फौरन से पहले एयरपोर्ट खोल दे, क्योंकि अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है इसको, ये जो मशहूर एयरलाइन है ना इनकी, यूएई की, क्या नाम है इसका, क्या मशहूर एयरलाइन है यार, मैं भी बहुत उस पर सफर किया मैंने, एमिरेट्स एयरलाइन। मैंने कहा ये करोड़ों रुपए का इनको नुकसान हो रहा है, तो मैं अभी फौरन दुबई के शेख को फोन करता हूं कि अंडा मोड़ पे एक साहब हैं, वो उनकी एक रिसर्च सामने आई है और उन्होंने बताया कि सब टोपी ड्रामा है, साजिश है, तो आप फौरन एमिरेट्स एयरलाइन को हुक्म दें अपना करोड़ों का नुकसान न करें, फौरन पूरी दुनिया के लिए खोल दें। और मैं व्हाट्सएप के, अगर वो बादशाह मुझसे पूछेगा आपके कहां है वो, तो मैं फौरन व्हाट्सएप पे बोलूं नंबर दो, मैं अभी भेज रहा हूं। तो फिर मैंने कहा मैं इस तरह जितने भी बड़े बड़े ममालिक हैं आपकी रिपोर्ट उनको पेश कर रहा हूं। तो ये हाल है इन लोगों का भाई, तो सारी दुनिया पागल नहीं हो गई है? अपना नुकसान थोड़ी इंसान करता है, दूसरे का नुकसान करता है ना, अपना थोड़ी कोई नुकसान करता है। तो और फिर दूसरे बार अगर साजिश है भी तो करना क्या है, करना तो यही है ना, एहतियात ही करनी है ना अभी भी। तो इसलिए भाई बात करने से पहले सोचो फिर उसको तोलो। किसी ने बड़ा प्यारा तबसरा किया है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बात करने से पहले भी सोचते हैं और बात करने के बाद भी सोचते हैं कि उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बात करने से पहले तो नहीं सोचते लेकिन करने के बाद बहरहाल सोचते हैं कि मैंने सही की है गलत की है। और कुछ ऐसे हैं जो बात करने से पहले भी नहीं सोचते कि क्या कह रहा हूं मैं, और जब बात कर लेते हैं उसके बाद भी नहीं सोचते कि मेरी बात का रिजल्ट क्या निकल रहा है, उन्होंने सोचना ही नहीं है। तो हम में बहुत से लोग इसी तरह हैं जो ना बात करने से पहले सोच रहे हैं और ना बात करने के बाद सोच रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें इस्लाम को सही तरह से समझने की तौफीक अता फरमाए और मजहब का वो तसव्वुर जो कुरान और सुन्नत ने पेश किया है, जो हकीकी तसव्वुर है जिसमें अट्रैक्शन है, जिसमें लोग दीन के करीब आएंगे, वो तसव्वुर हमें पेश करने की तौफीक दे। ऐसा तसव्वुर जिससे दुनिया इस्लाम से डर जाए कि ये पता नहीं क्या कर देंगे और ये हुल्लड़बाज होते हैं, ये तो सबको मरवाएंगे, ऐसा तसव्वुर इस्लाम का नहीं है, तो हमें भी नहीं पेश करना चाहिए। वमा अलैना इल्लल बलाग।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस चैनल।